ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، معزز حضرات گرامی، محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلتیں بھی ہیں اور اس مہینے کی ایک دردناک تاریخ بھی ہے. فضیلتوں کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم وہ فضیلتیں جانیں اور اس پر عمل کریں، اور تاریخ جو اس سے وابستہ ہے، خصوصاً آج کے نوجوان اور نئی نسل کو، جن کو اب زیادہ اسلامی لٹریچر پڑھنے کا نہ تو موقع ہے، نہ شوق ہے، نہ مزاج ہے، ضرورت ہے کہ وہ اسلامی تاریخ صحیح تناظر میں ان کے سامنے آئے. اس سلسلے میں ابھی کچھ دن پہلے مشورہ ہوا، تو مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ طے کیا کہ انشاءاللہ یہاں چھوٹی سی مجلس کریں گے، جس میں اس کا عنوان رکھا گیا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت والجماعت کا موقف. جو عنوان قائم کیا گیا، اس کی وجہ انشاءاللہ بعد میں خود ہی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. وہی مجلس انشاءاللہ اس وقت منعقد ہوگی. اندازہ یہ ہے کہ 3:30-4 بجے تک یہ مجلس ختم ہو جائے گی اور آپ عصر سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے. عصر کی نماز پڑھ کر کے یہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں. اسلام تمام دینی پروگراموں کا آغاز، ہماری بہترین اسلامی روایت یہ ہے کہ جب بھی کسی دینی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور نعت رسول کریم علیہ الصلوات و تسلیم بھی پڑھی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو شامل رکھا گیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ ساتھ میں نہیں آتا. قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام کیا، براءت من اللہ و رسولہ، من یطع اللہ و رسولہ، من اطاع اللہ و رسولہ، ومن یحادد اللہ و رسولہ. تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ہر جگہ رکھا. کلمی کی تکمیل ہی تبدیل ہوتی ہے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول. اسی بنا پر مسلمانوں کی ایک شاندار تہذیبی روایت ہے کہ اپنے دینی پروگراموں کا آغاز وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور نعت رسول مقبول سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ابتدا میں تلاوت ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نعت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر اصل موضوع پر گفتگو ہوگی. ایک چیز تو پہلے ہی یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. عاشورہ کے معنی ہی 10ویں کے ہیں. 10واں ہر مہینے میں آئے گا لازمن، لیکن صرف محرم کی 10 تاریخ کو 10واں کہتے ہیں، عاشورہ کہتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ نے یہ دیکھا کہ 10 محرم کو وہاں یہودیوں نے روزہ رکھا. مدینہ شریف میں یہودی بھی آباد تھے. حضور جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں اس وقت یہودیوں کے 4 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے. 3 تو بہت بڑے بڑے تھے، چوتھا قبیلہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، لیکن یہودی وہاں آباد تھے پہلے سے. تو وہ یہودی روزہ رکھ رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھا ہے. پوچھا کیوں رکھا؟ کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظالمانہ نظام سے آزاد ہو گئے تھے اور وہ اسے نکل گئے تھے. تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی ہے 10 تاریخ کو. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، موسیٰ میرا بھائی تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا نبوت کے اعتبار سے، میں خاندانی اعتبار سے ظاہر ہے وہ بھائی نہیں ہے. تو اس طرح سے نبوت کے اعتبار سے موسیٰ میرا بھائی تھا، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 تاریخ کو اکیلے ایک دن کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، ہم ضرور روزہ رکھیں گے مگر ایسا نہیں رکھیں گے جس سے ہمارا اور یہودیوں کا روزہ ایک جیسا ہو جائے، اس لیے ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا ہو. تو 10 تاریخ کو یا تو 9 تاریخ اس کے ساتھ روزہ ملانا چاہیے اور یا پھر 11 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے. تو 9 اور 10 یا 10 اور 11. اسلام میں جب روزے فرض ہوئے ہیں، رمضان کے روزے، تو روزے فرض ہونے سے پہلے روزوں کے بارے میں کیا قانون تھا؟ تو جواب ہے کہ یہ 10 دن کے روزے اسلام میں لازم تھے. مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے کب؟ جب ہمارے نبی کی عمر 55 سال تھی اور ہمارے نبی مکہ شریف سے نکل کر مدینہ پہنچے اور 2 سال وہاں گزار چکے تھے، تب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے فرض نہیں تھے. تو جتنا زمانہ ہمارے نبی نے مکہ شریف میں گزارا اس زمانے میں رمضان کے روزے تھے ہی نہیں، فرض ہی نہیں تھے. پھر جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو مدینہ 1 سال گزرا رمضان کے روزے نہیں تھے، 2 سال شروع ہوا رمضان کے روزے ابھی نہیں، جب رمضان آیا ہے تو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. اور آپ نے خوب سنا ہوگا جنگ بدر، جس سال جنگ بدر ہوئی اسی سال روزے بھی فرض ہوئے، وہ رمضان ہی تھا، تو رمضان بھی روزے فرض ہو چکے تھے، اسی 17 رمضان کو جنگ بدر بھی ہوئی، اسی سال رمضان میں عید الفطر بھی پڑھی گئی، اسی سال رمضان کے ختم ہونے پر صدقہ فطر بھی ادا ہوا، اور پھر رمضان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا نکاح بھی ہوا. یہ تاریخ اسی طرح سے مسلسل ہے. یہاں کشمیر میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دو عیدوں درمیان کیسے رشتے کا ہو، تو پوچھتے رہتے ہیں لوگ دو عیدوں کے درمیان رشتہ، دادا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ ہو گیا تو آپ کو کیا پریشانی ہے، توہماتی باتیں ہیں یہ. خیر دو عیدوں کے درمیان رشتہ نہیں کرنا صاحب، کیوں؟ وہ ناکام ہو جائے گا. حضرت نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ شوال میں ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کا نکاح دو عیدوں کے درمیان میں ہوا ہے. تو اسے توہمات کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال جب رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تو اس وقت تک کیا روزے رکھے جاتے تھے؟ اس وقت تک عاشورہ کی 10 دنوں کے روزے رکھے جاتے تھے. عاشورہ کے 10 روزے انہی دن کو کہتے ہیں محرم کے شروع کے 10 دن. اور حضرت نبی علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن کے روزے بھی رکھتے تھے، ان کو کہتے ہیں ایام بیض. ایام بیض اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی چمکتی ہوئی ہوتی ہیں، دن تو ہوتا ہی چمکتا ہوا، راتیں چمکتی اس لیے ہیں کہ چاند پورا ہوتا ہے 13, 14 اور 15. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے منسوخ ہو گئے. منسوخ ہو گئے کا مطلب ان کی فرضیت ختم کر دی گئی، فضیلت ابھی باقی ہے. کبھی کسی حکم کی صفت کو ختم کیا جاتا ہے، حکم باقی رہتا ہے. یہ حکم تمہارے لیے لازم ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا گیا، اب یہ لازم نہیں رہا، ثواب اب بھی باقی ہے. اس طرح کبھی ہوا کرتا ہے، جیسے ایک انسان کی وفات ہو رہی ہو تو قرآن نے حکم دیا تھا مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی تقسیم کر کے جاؤ، اس سے پہلے مرنا نہیں، اور اگر تقسیم کرنے کی ہو تو پہلے سے وصیت کر کے جاؤ تمہاری پراپرٹی کس کو ملے گی، تمہاری بیوی کو، تمہارے بھائی کو، بیٹے کو، کس کو پراپرٹی تقسیم کر کے جاؤ. حکم یہی تھا. بعد میں اللہ نے کہا تم نہیں، میں خود تقسیم کرتا ہوں. وراثت کا قانون نازل کیا، تو وراثت کا قانون نازل کیا، وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا. وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اب وراثت کا قانون ہے. اب اگر کوئی یہیں سے تقسیم کرنے لگے گا کہ اب آپ کو اجازت ہے، اب تو ہم خود تقسیم کریں گے. اسے یہ جو بعض والدین وصیت کرتے ہیں نیچوز کو، یہ زنان کو، یہ وصیتیں چلتی نہیں ہیں، یہ وصیتیں غیر شرعی بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں. قانون میں بھی ان کی کوئی ویسے یہ الگ بات ہے، عدالتوں میں کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ وصیتیں کرنا صحیح نہیں ہے. وصیت کرنے کا مطلب میں خدا کے قانون کو بدل رہا ہوں. جب کوئی آدمی وصیت کرتا ہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اور اللہ کے قانون کے مطابق اس کو کچھ اور ملنے والا ہے، تو وہ وصیت کرنے والا اپنی وصیت کے ذریعے سے خدا کے قانون میں تبدیلی کر دیتا ہے. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا، اللہ نے ہر وارث کے لیے حصہ مقرر کر دیا، اب کسی کے بارے میں وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے طے کر دیا بیوی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا، بھائی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، باپ، تمام کے حصے بنا دیے ہیں. اسلام کا نظام وراثت دنیا کا ممتاز ترین قانون ہے. دنیا کے بے شمار غیر مسلم ماہرین قانون نے کہا کہ اسلام کا جو نظامی وراثت ہے ایسا وراثت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، آج کے جدید دور میں بھی نہیں، قائم بھی نہیں کر سکتے، بے انتہا مشکل ہے. اور بہت جو پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں جو قانونی دنیا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بن ہی نہیں سکتا ہے قانون، کوئی اتنی مشکلات ہیں اس میں. قانون بنانا ہے چھوٹا سا، پراپرٹی تقسیم کرنی ہے اپنی خاندان میں، خاندان میں کس کو کتنا دیں گے بہت مشکل ہے، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کس کو کون سا درجہ دیں، اس کی تفصیلات ظاہر ہے اس میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. تو اب حکم کیا ہو، وصیت آپ کو اجازت دی گئی تھی، پہلے حکم تھا وہ وصیت ختم کر دی گئی. اب ہم کہتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے جی اس کے باوجود مجھے وصیت کرنے کی اجازت ہے کہ میں کسی دوست، کسی مسجد کے لیے، کسی مجبور غریب کے لیے تھوڑی سی مال کی وصیت کر دوں، کہ ہاں آپ کو اتنی اجازت ہے، لازم نہیں ہے. لازم اب اس لیے نہیں کہ قانون ہمارا آ گیا. تو عاشورہ کے روزے پہلے لازم تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزوں کی فضیلت باقی رکھی گئی، لازم نہیں رہے، فضیلت اب بھی ہے، روزے رکھنے چاہیے. اس کے بعد جو اصل موضوع ہے انشاءاللہ اس پر بعد میں گفتگو کریں گے. اس وقت اس مسجد تقویٰ کے امام جمعہ اور خطیب جناب مولانا نذیر احمد صاحب تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر نعت شریف پڑھنے کے لیے تجمل آئے نہیں. جی کون؟ ہاں ساری خوشی صاحب کے راؤ کریں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حضرات، اسلام میں کسی ادارے، کسی فورم یا کسی ملک کے سربراہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ کار ٹھیک وہی ہے کہ جو خلفائے راشدین کا طریقہ تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کسی شخص کو نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد فلاں شخص خلیفہ ہوگا. اس کی متعدد وجوہات تھیں جن کی بنا پر آپ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اپنی بات کسی کو خلیفہ نامزد کر کے رخصت ہوں. البتہ مختلف قرائن اور اشارات اور ایماعات سے آپ نے ظاہر کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. مثلا اپنی حیات میں ہی امامت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا تھا. جب حضور بیمار ہو گئے اور 12 یا 13 دن حضور نے بیماری میں گزارے ہیں، ان 12 یا 13 دنوں میں آپ امامت کرتے رہے لیکن آخر کے 5 دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، اور ان پانچ دنوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جمعرات کا دن تھا, عشاء کی نماز کا وقت تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے مگر نہیں آ سکے, بیماری بڑھتی گئی. جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں آپ نہیں آ سکے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مسجد میں نماز ہو گئی, تو عرض کیا گیا کہ نہیں, تمام لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس, ابو بکر کو اطلاع کر دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں. ابو بکر کے امام بنانے کا واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں دو گروپوں کی لڑائی کو ختم کرانے اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جا رہے تھے, تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں فلاں محلے میں جا رہا ہوں, وہاں صلح کرانی ہے, تو اگر میں عصر کی نماز تک نہ پہنچ سکا تو تم نماز پڑھا دینا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. اس سے ایک اصول تو یہ معلوم ہوا کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کہیں جائے گا تو نائب امام کھڑا کر کے جائے, حضور کے طرز عمل سے ثابت ہوا. پھر جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے تو حسن اتفاق ہے کہ حضور آ گئے اور مسجد میں پہنچ گئے. اب جب مسجد میں پہنچ گئے صف میں کھڑے ہو گئے تو صف والوں نے فوراً جگہ چھوڑ دی. اگلی صف والوں کو احساس ہو گیا شاید حضور آ گئے تو انہوں نے بھی جگہ چھوڑ دی, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی گئی, حضور آگے بڑھتے گئے تو پہلی صف میں پہنچ گئے. اب جب پہلی صف میں پہنچ گئے تو صحابہ نے آوازیں دی, یہ مسلسل یوں آوازیں چل رہی ہیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوچا کیا بات ہو گئی, یہ کیوں آوازیں دے رہے ہیں, تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, نماز میں پیچھے مڑ کر دیکھا, مڑ کر کے دیکھا تو حضور پیچھے کھڑے تھے. تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے پیچھے ہٹ گئے کہ حضرت آپ آ گئے ہیں اس لیے میں پیچھے ہٹتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں کھڑے رہو وہیں نماز پڑھاؤ, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے, پیچھے ہٹ گئے. اور پیچھے ہٹنے کے بعد اب امام کی جگہ خالی ہو گئی تو حضور آگے بڑھ گئے, اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کرائی. نماز پوری کرانے کے بعد پھر فرمایا جب تمہیں امام کو کوئی بات کہنی ہو تو تالی مت بجاؤ بلکہ تسبیح کہا کرو. انما التسبیح للنساء والتسبیح للرجال, یہ بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے, یہ حدیث ہے. تو جب تمہیں امام کو کچھ کہنا ہو تو سبحان اللہ کہو, یہ مت کرو. ہاں اگر عورت پیچھے صف میں ہوگی اور اس کو بتانا ہوگا امام صاحب کو کچھ تو وہ زبان سے نہیں وہ یہ کہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے تم پیچھے کیوں ہٹ گئے, جب میں نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نماز پڑھو تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی. ابوبکر صدیق کے ابا جان کا نام ہے ابو قحافہ, ابو قحافہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ امامت کرا سکے, ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے امام بن سکے. اس سے بھی کئی مسئلے نکل آئے, ایک یہ کہ اگر امام آ گیا جو آگے بڑھ گیا ہے وہ اگر پیچھے ہٹ جائے تو جائز ہے, اور اگر پیچھے نہیں ہٹے گا وہ بھی درست ہے کیونکہ حضور فرما رہے ہیں نا تم آگے بڑھاؤ. اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ امت میں ابوبکر کا مقام ممتاز ہے, اونچا ہے. پھر جب حضرت نبی, یہ بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا, پھر جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر میں بیمار ہو گئے, اس بیماری کے موقع پر آپ نے عشاء کی نماز کے وقت حضرت عائشہ سے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. مرو ابا بکر یصلی بالناس, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ابو بکر جو ہیں وہ بہت نرم دل ہیں, ان کو ذرا سی کوئی مشکل پیش آتی ہے فور ان کے آنسو آ جاتے ہیں, اور حضور کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں, اتنی محبت اور کسی کے دل میں نہیں ہے جتنے ابو بکر کے دل میں ہیں, اور یہ حضور نے بار بار ظاہر کر دیا تھا میں نے تمام کے حقوق ادا کر دیے, ابو بکر کا بدلہ میں دے نہیں سکتا, ابو بکر کا بدلہ میں دے نہیں سکتا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو میں بناتا. لو کنت اتخذت خلیلا اتخذت ابا بکر, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو میرا دوست. یہ بھی فرما دیا تھا سارے دروازے بند کر دو مسجد نبوی کے, ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا, آج بھی اس جگہ پر لگاؤ ہاذہ خوخۃ ابی بکر صدیق, مسجد نبوی میں آج بھی وہاں بورڈ لگا ہوا ہے, سب لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے لیکن ہے. ابو بکر کا مقام بہت اونچا اور ممتاز تھا. حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ میری ساری زندگی آپ لے لو اور ایک رات مجھے دے دو، وہ جو تم نے رات گزاری تھی حضور کے ساتھ غار ثور میں اور جاگ کر کے گزاری تھی اور حضور کی حفاظت کی تھی، وہ ایک رات مجھے دے دو، اس قدر مقام. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا نام تو لیا، حضرت عائشہ نے سوچا وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، نرم مزاج کے ہیں، شاید ان کو برداشت نہیں ہو پائے گا، تو زیادہ مناسب ہے حضرت عمر امام بنے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حضرت عمر کو امام بنا دیجئے، وہ زیادہ مناسب ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، ابوبکر کو امام بناؤ. حضرت عائشہ صدیقہ اس کے بعد حضور پھر بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں پھر ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پھر کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا گیا، مسجد میں نماز ہو گئی کہ ابھی نہیں انتظار ہے. فرمایا ابوبکر کو کہو نماز لوگوں کو پڑھا دیں. اتنے میں حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو بھی بلایا. حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سوکن، حضرت عمر کی بیٹی، حضور کی اہلیہ ہیں، اور ساتھ میں ہی ان کا کمرہ بھی تھا. تو ان کو بھی بلایا اور کہا میں تو تجویز دے رہی ہوں حضرت عمر کی، تم بھی تائید کر دو. تو حضرت حفصہ نے کہا جی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مناسب ہے حضرت عمر کو آپ کہیے امامت کرائیں. حضرت ابوبکر نہیں، حضور فرمایا نہیں ابوبکر کو ہی. اب کیا کرتی؟ وہاں اس کا جملہ بھی فرمایا تھا انکن صاحبات یوسف مروا ابوبکر یصلی بالناس. بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں امام بن گئے، اس حال میں کہ حضور تشریف فرما ہیں. جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، جمعے کے دن کی پانچ نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، سنیچر کے دن کی پانچ نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھائی، اتوار کے دن کی پانچ نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، اور سوموار کے دن فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی. اس طرح سے 17 نمازیں ہو گئی ہیں. 17 نمازوں کی امامت ابوبکر صدیق نے کی ہے اس حال میں کہ حضور دنیا میں تشریف فرما ہیں. اور سوموار کے دن فجر کی نماز جب ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی امامت چل رہی تھی، تو حضور نے اپنا پردہ ہٹایا اپنے کمرے سے. تو جو ہی حضور کے پردے کا کمرے کا وہ پردہ ہلا، تو تمام صحابہ سمجھ گئے حضور آ رہے ہیں، کیونکہ اس پردے کو اور کون ہلا سکتا تھا، اندر سے کوئی اور آنے والا نہیں ہے، وہاں اندر حضرت عائشہ ہیں، وہ کہاں مسجد میں آئیں گی. اس لیے اس پردے کے ہل جانے کا مطلب ہے حضور. اس لیے تمام صحابہ خوش ہو گئے اور کہا توڑو نماز پہ جا کے مصافہ کریں گے، حضور ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی، حضور تک کھڑے ہیں آج. تو حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اور مسجد میں اچھی طرح سے دیکھا. صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اس خوشی میں کہ حضور آج کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ حضور کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے بیماری کی وجہ سے. صحابہ روتے رہتے تھے گلیوں میں، حضور کی اطلاعات ملتی بھی رہتی تھی، فلاں جگہ انصار رو رہے ہیں، حضور کو بھی آنسو آ گئے. یہ ایام گزر رہے تھے، اب جب صحابہ کو پتا حضور کھڑے ہو گئے ہیں، تو جو ہی نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ صحابہ شاید نمازیں توڑ دیں گے اور توڑ کر کے پہلے مجھے دیکھنے آئیں گے، مصافحہ کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، پھر دوبارہ نہ، حضور نے فوراً پردہ واپس ڈال دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کرائی. یہ دراصل حضور نے آخری نظر ڈالی ہے امت پر، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے امت کو کھڑا کر دیا، اور میرے نہ ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نماز کھڑی ہے، امام موجود ہے، تمام مسجد بھری ہوئی ہے، یہ آپ دیکھنا چاہتے تھے. اور پھر اس کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا، کیا کہنے لگا حضور ٹھیک. حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے، تشریف لے گئے کیونکہ عائشہ کا گھر ہے تو وہ بیٹی ہیں، حاضر ہو گئے کیونکہ حضور ہیں وہاں، حاضر ہو گئے تو دیکھا حضور بہت اچھی حالت میں ہے. عرض کیا حضرت آپ تو ٹھیک ہیں آج؟ الحمدللہ. کہاں آج ٹھیک ہوں میں، تو مجھے اجازت ہے بجماع نظر. ان کی اہلیہ دور ایک جگہ رہتی تھی، میں وہاں نظر دے کر ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ، کوئی حرج نہیں. وہ وہاں تشریف لے گئے، یہاں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر اٹیک ہو گیا، اور یہ 8 یا 9 بجے کا وقت تھا، تو 11 یا 12 بجے کے درمیان حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابوبکر صدیق وہیں ہیں. اب سوال ہے امت کا خلیفہ کون بنے گا؟ ان بیماری کے دنوں میں ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں ایک ایسی چیز تمہیں لکھوا دوں گا کہ میرے بعد تم آپس میں لڑو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے. اس وقت تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ تکلیف کس چیز کی تھی؟ حضور کو ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے زہر کھلا دیا تھا، اس زہر کی وجہ سے آج تکلیف تھی، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اندر سے چھری کاٹتی ہے. اس وقت تو جوانی اور طاقتور تھے تو اس لیے برداشت کر گئے تھے، اور اخیر عمر میں کہتے تھے عائشہ مجھے لگتا ہے اندر سے جیسے مجھے کوئی کاٹتا ہے. انہ قطع ابہری، مجھے کھانے کی نالی میں چھید، آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کھانے کی نالی میں سوراخ ہو گیا ہے. واللہ عالم سوراخ تھا یا نہیں، لیکن آج ہم جب سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوا ہوگا، تو زہر جب اندر سے یہاں سے گیا ہے تو کھانے کی نالی کو متاثر کر گیا تھا، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے حضور بہت تڑپتے تھے، بہت بیتاب تھے، اور ساتھ میں حضور کو بخار عام انسانوں کے بخار سے ڈبل تھا، اس لیے ہاتھ لگانا مشکل تھا. ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگایا تو فور پیچھے کہا، لگا حضور آپ کا بدن اتنا گرم ہے جیسے انگارہ. حضور نے فرمایا ہاں، مجھے جب بخار ہوتا ہے تو ڈبل بخار ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ بخار کی تکلیف میری امت کو جتنی دینی ہے وہ بھی مجھے دے دیجیے، اس لیے مجھے بخار جب ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے، تو ہاتھ لگا نہیں سکتے اتنا غلط. تو بخار کی شدت تھی، زہر کا اثر تھا، اس بنا پر بہت تڑپ بھی رہے تھے اور کہتے تھے کاغذ کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اس وقت تو بہت تکلیف ہے ان کو، ذرا آرام جب ہو جائے گا اس وقت کاغذ قلم لائیں گے تو جو کو حضور کو لکھوانا ہوگا وہ لکھوا دیں گے، اور نہیں لکھوائیں گے قرآن سارا ہمارے پاس موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے، کئی جگہ پر ہے. کچھ نے کہا، حضور نے کہا کاغذ قلم لاؤ ہم لائیں گے. حضرت عمر نے کہا بھائی اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہے، دیکھتے نہیں ہو کیسی تڑپ میں ہے، تو بعد میں ذرا آرام ہو جائے گا پھر لے آئیں گے ہم، بالکل ہمدردانہ طور پر جس طرح کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں ابو بکر کے بارے میں فیصلہ لکھ دوں. حضرت عائشہ سے فرمایا، میرا ارادہ تھا کہ میں ابو بکر کے بارے میں فیصلہ لکھ دوں، لیکن بعد میں نے سوچا کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو بھی ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور پسند نہیں آئے گا، اور امت بھی ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے فیصلہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا مدینہ شریف میں ایک میٹنگ کے اندر، جس میٹنگ میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن قیس بن شماس، حضرت ابو طلحہ انصاری اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں فیصلہ ہو گیا کہ اب امت کا سربراہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اس میں ایک تفصیل بھی ہے، وہ ثقیفہ بنی سائرہ جگہ کا نام تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا تھا. مدینہ طیبہ میں وہ باغ اس وقت بھی موجود ہے، وہ باغ اس وقت بھی موجود ہے، الا طیبہ کے باہر ایک باغ وہی ہے، سامنے وہ چمن سا ہے الا طیبہ کے باہر، تو اس وقت وہ باغ موجود ہے جہاں وہ ثقیفہ بنی سائرہ کا واقعہ ہوا. خیر فیصلہ ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ. حضرت نبی علیہ السلام ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں، کفن دفن کا کوئی فیصلہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے فیصلے سنا رہے ہیں، حضور کو غسل کون دے گا، حضور کی قبر کون بنائے گا، قبر کہاں بنائی جائے گی، کفن کون سے کپڑوں کا ہوگا، جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، جنازہ پڑھنے والا کون ہوگا، ان تمام معاملات کے فیصلے کرنے ہیں اب کس کو، سربراہ مملکت کو، امیر المومنین نہیں، خلیفۃ المسلمین. یہ ذہن میں رہنا چاہیے، خلیفۃ المسلمین کا لفظی مقام زیادہ اونچا ہے امیر المومنین کے مقابلے میں، لفظ امیر المومنین کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہے جتنا خلیفۃ المسلمین کا درجہ ہے، امیر المومنین کا درجہ نیچے ہے، خلیفۃ المسلمین کا درجہ اونچا ہے. اس لیے یہ امیر المومنین جو سٹارٹ کیا ہے وہ حضرت عمر نے سٹارٹ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے کہا آپ خلیفہ کر لے گا، نہیں خلیفہ تو ابو بکر تھے، میں نہیں خلیفہ بننے کے قابل، مجھے کہو تم اپنا خادم، چلو میرا نام امیر المومنین رکھ دو، یہاں سے امیر المومنین کی ٹرم چلی ہے، ورنہ اس سے پہلے امیر المومنین کی ٹرم تھی ہی نہیں اسلام میں، اسلام میں ٹرم تھی خلیفہ، تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ویسے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے پاس خلفاء آئیں گے، تو ساروں چاروں کو حضور نے خلیفہ کا لفظ دیا تھا، لیکن حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کو خلیفہ کا اونچا لفظ دیا جائے، ہم تو ان سے چھوٹے ہیں، خلیفہ تو ایک ہی تھا، وہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اب فیصلے سنائے، قبر فلاں آدمی بنائے گا، غسل اس طرح سے دیا جائے گا، غسل دینے میں فلاں فلاں آدمی استعمال ہوگا، فلاں جگہ پر دفن کا فیصلہ کیا جائے گا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، یہ سارے فیصلے خلیفۃ المسلمین نے کیا، اور ٹھیک اسی طرح سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اسی جگہ پر کھودی گئی جہاں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اسی کمرے میں، کیونکہ خلیفۃ المسلمین نے وہی فیصلہ سنایا، اور سناتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے، نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے وہیں وہ دفن بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہیں دفن کی. جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، کیا جنازہ پڑھنے کا غسل دینے کے لیے کون، تک غسل دینے کے لیے حضرت علی، حضرت شکران، ابو رافع اور دو تین آدمی اور، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، غسل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غسل دینے کا وقت آیا تو ہم لوگوں نے سوچا حضور کے کپڑے نکال لیں پھر غسل دیں یا ایسے ہی پانی ڈال دیں، اب سوچ رہے تھے تو اتنے میں ہم سب کے کانوں میں آواز آئی لا تجردوا اصحاب النبی، خبردار نبی کے کپڑے نہیں نکالنا، تو ہم نے اوپر سے ویسے ہی پانی ڈال دیا، خوب پانی بہایا اتنا کہ آپ کا بدن اتھر تر ہو گیا، تو کپڑے ہم نے نہیں نکالے حضور کے. بہرحال اس طرح سے کفن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کفن کون سا دیا گیا اور اس کی تفصیل وہ بیان کرتی ہیں، ہمیں اصل میں یہ موضوع نہیں، ہم کو تو موضوع آگے ہے، تمہید میں بیان کر رہا ہوں، بنیاد یہاں سے سمجھ میں آئے گی. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ جو ہیں وہ جنازہ، تو جنازہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے گزرنے والے انسان کے لیے دعائے مغفرت، لیکن نبی ایسی ذات نہیں ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے. ہم تھوڑے کہیں گے یا اللہ ہماری نبی کو بخش دیجیے، اللہ مغفر لیے نبی جینا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، نبی تو مغفور ہے. اس لیے جیسے جنازہ ہمارے لیے ہے، جیسا جنازہ ہم مسلمان اپنے بھائیوں کا پڑھتے ہیں ویسا جنازہ حضور کا نہیں پڑھا گیا. ہاں پھر کیا پڑھا گیا، دس دس پندرہ پندرہ صحابہ اندر حاضر ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے صلاۃ والسلام عرض کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، انک قد ادیت الامانت ونصحت الامت وجاہدت فی سبیل حق جہاد، یا رسول اللہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت پہ سلام، آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا، امانت آپ نے ادا کر دی، ساری زندگی آپ نے مصیبتیں جھیلی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی ساری محنتیں کامیاب ہو گئی، دین دنیا میں پھیل چکا ہے، مستحکم ہو گیا ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں جتنا برداشت کرنا تھا، جتنا جہاد کرنا تھا آپ نے کیا، کئی ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری طرف سے سلام قبول کیجیے. بس یہی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، اسی طرح سے کوئی اس سے زیادہ تفصیلی پڑھتا تھا، کوئی اس سے کم مختصر پڑھتا تھا، مختلف قسم کے پڑھے جاتے تھے. تو اس طرح سے سوموار کے دن 10، 11 یا 12 بجے اس دنیا سے حضور رخصت ہو گئے. سوموار کے دن شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا، پھر منگل کے دن یہی چلتا رہا تھا، یا تو منگل کی رات کو یا بدھ کے دن صبح حضور کو دفن کیا گیا. خلیفہ بن گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، 2 سال 4 مہینے اور کچھ دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت چلی، اور اس کے بعد جب ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ نے سوچا اگر میں امت کے لیے خلیفہ مقرر نہیں کروں گا تو مجھے اجازت ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے بھی کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور اگر میں مقرر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی بے شمار معاملات میں ذمہ دار مقرر کر دیتے تھے. حضور بدر کے لیے گئے تو ایک آدمی کو کہا تم امیر مدینہ ہو، حضور احد کے لیے گئے تو امیر مدینہ کا امیر مقرر کیا، تو جگ قدم قدم پر حضور کسی کو امیر مقرر کر دیتے تھے، سفر کے لیے ایک پار چھوٹی سی جماعت کو بھیجا تھا ایک آدمی کو امیر مقرر کر دیا. تو میرے لیے یہ موقع بھی ہے کہ میں کسی کو امیر مقرر کر دوں گا، اور یہ بھی میرے لیے موقع ہے کہ میں کسی کو امیر مقرر نہیں کروں، میرے لیے دونوں آپشن ہیں، لیکن کیا بہتر رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سوچا، کچھ ممتاز لوگوں سے مشورے کیے، اور اخیر میں ذہن ان کے فیصلہ کیا کہ مجھے امیر مقرر کر دینا چاہیے، چنانچہ طے کر دیا. کیا حضرت عثمان غنی کو بلایا، کہنے لگا بھائی دیکھو میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے ایک آدمی کو نامزد کر دینا ہے، امت کا سربراہ یہ ہوگا، لکھو تم. اب آرڈر لکھوا رہے ہیں، ادھر سے بیمار بھی ہیں تو آرڈر لکھوا رہے ہیں، اللہ کا بندہ ابو بکر اللہ کو حاضر ناظر جان کر امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے اس روئے زمین کے سب سے بہتر انسان. جو ہی یہ جملہ کہا تو گر گئے، وہ روئے وہ عمدہ انسان کون ہے وہ کچھ پتا نہیں. حضرت عثمان نے فوراً آگے لکھ دیا عمر اپنی طرف سے. تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق کو پھر ہوش آ گیا، ہاں جی کیا لکھا تھا تم نے؟ جی میں نے عبارت یہ لکھی ہے. اچھا آگے سب سے بہترین انسان آگے کیا لکھا؟ کہنے لگا جی میں نے لکھ دیا اپنی طرف سے عمر. کہنے لگا مبارک، میں بھی یہ لکھنے والا تھا. لکھا اور اس کے بعد کہا لوگوں کو جمع کرو. لوگ جمع ہو گئے تو آہستہ آہستہ چل کر اوپر لرس پر چھجے پر آ گئے اور کہا اس وقت اس روئے زمین میں جو سب سے بہتر انسان میری نظروں میں ہے اس کو میں تمہارے لیے امیر مقرر کر رہا ہوں. تمام لوگ، حضرت عمر کو پتا ہی نہیں یہ میرا نام لینے والے ہیں، حضرت عمر بھی سننے کو کس کا نام لیں گے اب یہ. تو انہوں نے کہا امت کے سربراہ کے طور پر میں خطاب کا بیٹا عمر مقرر کر دیتا ہوں، آج کے بعد میرے موت کے بعد یہ عمر بن خطاب تمہارے سربراہ ہوں گے. عمر ابن خطاب فوراً کھڑ گئے، ہرگز نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، غلط فیصلہ ہے. کہا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا خلیفۃ المسلمین کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، سزا کے مستحق بن جاؤ گے، گردن نیچے جھکاؤ، حکم ماننا ہوگا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حکم. یہ خلیفہ حضرت مسلمین کے بعد کیسے اراد کر رہا ہے؟ تو انہوں سر نیچے جھکایا کہ بہت اچھا, تو بن گئے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, عمر ابن خطاب حکمراں بن گئے, اور پھر ایسی عالی شان حکومت دنیا میں چلی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں عمر سے زیادہ بہتر نظام حکمرانی کسی کا بھی نہیں پوری انسانی تاریخ میں. اور دلچسپ لطیفہ ہے یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سوانح حیاتیں بہت لکھی گئی ہیں, ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے الفاروق, لکھنے والے کا نام ہے علامہ شبلی. علامہ شبلی نے الفاروق کتاب لکھ کر کے آخر میں ایک صفحہ لکھا ہے, اس نے آخر کا صفحہ, اس میں اس نے کہا میں دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں عمر سے زیادہ عجیب انسان کوئی نہیں گزرا. اور یہ جو علامہ شبلی نے آخری صفحہ لکھا ہے وہ یہاں بسپورہ میں لکھا ہے. اس وقت علامہ شبلی یہاں کشمیر آئے ہوئے تھے, یہ نہیں بتاتے وہ ہیں کہاں, وہ لکھے ہیں شبلی نعمانی بمقام کشمیر, تو بسپورہ میں کسی دوست کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں وہ آخری صفحہ لکھا. عمر ابن خطاب عجیب انسان تھے, اللہ اکبر. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے مگر نامزد ہو گئے, نامزد ہو کر کے حضرت عمر کا زمانہ چلتا رہا. اب جب حضرت عمر دنیا سے جانے والے تھے سوچنے لگے اب کیا کروں گا میں, میرے لیے آپشن یہ بھی ہے کہ میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں, اور یہ بھی میرے لیے آپشن ہے کہ میں کسی کو نامزد کر دوں. اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا تو حضور کا طریقہ ہوگا, اور اگر میں کسی کو نامزد کر دوں گا تو وہ بھی صحیح ہے کیونکہ ابوبکر صدیق نے مجھے نامزد کر دیا تھا, اب کیا کروں میں. انہوں نے سوچا مجھے لگتا ہے آج کے حالات نہ اس کے موافق ہیں نہ اس کے موافق ہیں, تو انہوں نے تیسرا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا میں تو نہ کسی کو نامزد کروں گا اور نہ کسی کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا, میں کمیٹی بنا دیتا ہوں. تو چھ آدمیوں کی کمیٹی انہوں نے بنا دی, میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ چھ آدمی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے خلیفہ کون ہوگا, اور اپنے میں سے کسی کو طے کریں گے باہر سے نہیں. ساتھ میں حضرت عمر نے فرمایا اگر فلاں زندہ ہوتا تو میں اس کو نامزد کر کے خلیفہ مقرر کر دیتا. وہ جو چھ آدمی تھے ان چھ آدمی میں حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن وقاص, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, اور حضرت زبیر ابن عوام, اور شاید حضرت سعید ابن عاص یا حضرت طلحہ. یہ چھ آدمی تھے, اور ساتھ میں ان چھ سے کہا وہ میرا بیٹا ہے نا عبداللہ, اس سے بھی مشورہ کرنا, وہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں نے اس کو کمیٹی میں نہیں رکھا. حضرت عمر کی رخصت ہو گئی, وفات ہو گئی, وفات ہونے کے بعد ان چھ آدمیوں کی میٹنگیں چلتی رہیں, تو اخیر میں بہت لمبی بحثیں ہونے کے بعد اخیر میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملہ چلا گیا, اور عبد المحمد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے ذمہ دار مقرر ہو گئے کہ ان چھ آدمیوں میں سے یا دو آدمیوں میں سے آپ ایک کو سلیکٹ کر دو. عبد الرحمن ابن عوف نے پورے مدینے کے ممتاز لوگوں سے رائے مشورہ کر کے اخیر میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا, چھ آدمیوں کی کمیٹی کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کا خلیفہ عثمان ابن عفان مقرر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہو گئے میں تائید کرتا ہوں تسلیم ہے, تو بن گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے, خلافت چلی تقریباً 12 سال تک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اب تو خلافت پھر آگے فیصلہ ہونا تھا, بس یہاں سے حالات بگڑ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اخیر عمر میں تھے ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آ گیا, جس فتنوں کو کھڑا کیا تھا ایک شخص نے, اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا, وہ اصل میں تھا منافق, اصل میں تھا یہودی, اس نے منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, اور اصل میں پسے پردہ اس کا پلان یہ تھا کہ مسلمان یہ اسلام کا سارا نظام بکھر جانا چاہیے, اور اس کے لیے اس نے طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے ہیں اور مسلمانوں کے گروپ کو کھڑا کیا. کبھی تو وہ کوفہ میں ہوتا تھا, کبھی وہ بصرہ میں ہوتا تھا, کبھی مصر پہنچتا تھا, کبھی کہیں پہنچتا تھا, تو چاروں طرف سے سرگرم تھا وہ. جب تک حضرت عمر تھے تب تک تو ہمت نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان سر اٹھاتا تھا مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں, تو سر اٹھا کر دیکھتا تھا حضرت عمر ہیں تو فوراً نیچے سر کرتا تھا, کہنے لگا وہ ابھی موجود ہے اس کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو وہ نرم مزاج تھے. 6 سال تک تو بہترین نظام حکومت چلا ہے, 6 سال کے بعد فتنے شروع ہو گئے, اور کچھ لوگ حضرت عثمان غنی پر غلط اعتراضات کرتے تھے, آپ کی پالیسیاں غلط ہیں, کبھی کہتے تھے آپ اقربا پروری کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں آپ کے گورنر ٹھیک نہیں ہے, فلاں جگہ کے گورنر کو بدل دیجیے. غرض یہ کہ چاروں طرف سے حالات بگڑنے شروع ہو گئے, یہاں تک کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا, اور اس حادثے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں نے ہی شہید کر دیا. ایک گروپ آ گیا اور اس گروپ نے کہا کہ مصر کے گورنر کو بدل دیجئے, وہ گورنر صحیح نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا بتاؤ کس کو بنانا ہے گورنر, تم ہی بتاؤ. انہوں نے کہا فلاں آدمی کو گورنر بنا دیجئے. یہ فلاں آدمی گورنر, وہ جا رہا ہے گورنر کا پروانہ لے کر کے راستے میں تھے تو پیچھے سے ایک اور آدمی گیا, اور پیچھے سے ایک اور آدمی گیا تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مصر جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں خط لے کر کے جا رہا ہوں. کس کا خط ہے؟ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین کا. کس کے لیے؟ کہ وہاں گورنر کے لیے. گورنر تو یہ ہے. کہا کہ یہ نہیں, وہ والا گورنر, خط دکھاؤ ہمیں. تو خط جب دیکھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا یہ جو نیا گورنر آ رہا ہے اس کو گرفتار کر کے قتل کر دینا اور تم برقرار رہنا. یہ حیران ہو گئے, بھائی ہم کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں حضرت عثمان غنی, پیچھے سے ان کو خط لکھ رہے ہیں اس کو قتل کر دو, یہ کیا ہو گیا؟ اس آدمی کو پکڑا اور واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت یہ مہر آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی. خط یہاں سے گیا ہے؟ کہنے لگا بظاہر تو لگتا ہے یہیں سے گیا. تو آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں لکھا ہے اب جب یہ گورنر نیا گورنر تمہارے پاس پہنچے گا تو جو ہی تمہارے پاس پہنچے اس کو قتل کر دینا. حضرت عثمان غنی نے کہا یہ میرا لکھا ہوا خط نہیں ہے, میں ایسا خط کیوں لکھتا؟ پہلے اس کو گورنر بناتا, پیچھے اس کو قتل کر کہنا. پھر کس نے کیا یہ؟ کہ تحقیقات کریں گے کس نے کیا. انہوں نے کہا نہیں, فلا آدمی نے کیا, اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے, ہمارے حوالے کر دیجئے. اسی پر ان لوگوں نے مدینہ شریف میں ہڑبنگ مچائی اتنی زیادہ کہ مسجد نبی کی نماز تک روک دی, اور مسجد نبی میں نماز روک دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے. کہ حضرت یہ کون لوگ آ گئے ہیں یہاں, یہ کیا فتنہ ہو گیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا فتنہ ہے ان لوگوں کا, کیا کریں گے؟ تو آپ مجھے اجازت دیجئے, میں ان کو ہم کہاں نکال دیں گے مدینہ شہر سے. حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے نہیں, تم ان کو نکالنے جاؤ گے وہ وہاں سے تلوار چلائیں گے, تم یہاں سے تلوار چلاؤ گے مسلمانوں کی تلوار آپس میں شروع ہو جائے گی, اور مجھے ڈر ہے حضور نے فرمایا تھا جب مسلمانوں کی تلوار آپس میں شروع ہو جائے گی پھر قیامت تک نہیں رکے گی, اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں, ابھی برداشت کرتے ہیں. بہرحال یہاں ہوتے ہوتے حضرت عثمان غنی کو اپنے گھر میں انہوں نے محصور کر دیا, اور محصور کرنے کے بعد کہا یہ ساری کارستانی آپ کے ہیڈ کلر کی ہے, مروان جس کا نام تھا, جہاں کشمیری میں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا مروان سم فیور, وہ یہی اسی خط کے بارے میں ہے. وہ اس نے وہ نقطے میں تبدیلی کر دی تھی کچھ, اسی وجہ سے وہ فتل جو ہے وہ قتل بن گیا تھا. بہرحال جس سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان باغیوں نے دو تین آدمیوں کو اور اپنے ساتھ جوڑا, اور جوڑنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, ذوالحجہ حج کا زمانہ تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. دردناک صورتحال پیدا ہو گئی, مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہو گیا. حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے, یہ جن لوگوں نے شہید کیا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے لگے بھائی ہم تو بہت بری طرح پھنس گئے, اب تو ہم کو سزا بھگتنی ہوگی. سزا سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ اب جو خلیفہ بنے گا وہ ہماری چوائس سے بننا چاہیے, اور ہماری مرضی سے ہماری تائید سے جب خلیفہ آئے گا تو وہ ہمارے خلاف ایکشن نہیں لے گا. تب کس کو بنائیں گے خلیفہ؟ کہ بھائی اگر کسی معمولی انسان کو بنائیں گے تو وہ چلے گا نہیں, اس لیے کسی بڑے انسان کو خلیفہ بنانا ہے, مگر بننا چاہیے ہماری مرضی سے, اور جب وہ ہماری مرضی سے بنے گا تو ہمارے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا, ہمارے خلاف وہ ایکشن نہیں لے گا, اور اگر لینے کی کوشش کرے گا تو ہم اس وقت پھر دیکھ لیں گے, فی الحال یہی کوشش کرو. چنانچہ وہ سارے لوگ مل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, کہا کہ حضرت آپ خلیفہ بن جائے. حضرت علی نے فرمایا تم کون ہوتے ہو خلیفہ بنانے والے؟ خلیفہ بنانے کا کام مدینے کے ذمہ داروں کا ہے, تم مصر کے اور کہیں شام کے اور کہاں کہاں کے لوگ آئے ہو, تو تم کون ہوتے ہو خلیفہ کا فیصلہ کرنے والے؟ خلیفہ کا فیصلہ کریں گے مدینے کے ممتاز لوگ. کہا لگا مدینے کے ممتاز لوگ کوئی نہیں آئے گا اس وقت, آپ جلدی خلافت اپنے ہاتھ میں لے لیں ورنہ نظام حکومت درہم برہم ہو جائے گا, بکھر جائے گا معاملہ. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن نے کہا حضرت آپ بالکل قبول نہیں کرنا ان کے کہنے سے, جب مدینے کے ممتاز لوگ بڑے بڑے صحابہ جب آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے تب آپ مانیں گے, ان کی بات مت مانیے آپ. حضرت حسن نے کہا اپنی ابا جان سے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ دباؤ ہو آ گیا اور اس کے بعد چاروں طرف کے حالات ہی بکھر گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں, حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, ان کو دفن کرنے کا انتظام نہیں, اس افراتفری کے عالم میں حضرت علی نے فرمایا اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ حکومت کو کھڑا کیا جائے, اس لیے میں خلافت قبول کرتا ہوں, اور اس کے بعد اگر ایک مسلمان کو بھی اعتراض ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا. لیکن اعتراض کون کرتا؟ یہ جو گروپ تھا انہوں نے کہا کیا کیا جائے, کوئی فتنہ اور ہو جانا چاہیے. انہوں نے ایک وفد بھیجا ملک شام, ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر ہیں حضرت عمر کے زمانے سے. امیر معاویہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کیا حالات ہیں؟ کیا؟ کہ حضرت علی نے اپنی حکومت کی خاطر حضرت عثمان کو شہید کرا دیا ہے, اور انہی لوگوں کی مدد سے حضرت علی خلیفہ بن چکے ہیں. حضرت عمر کہنے لگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو خلیفہ بننے دیں گے, حضرت عثمان کو شہید کر کے انہوں نے خلافت کھڑی کی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہو گیا. حضرت امیر معاویہ انتہائی گرم آدمی بھیجا انہیں معلوم کرو مدینے کے حالات, مدینے کے حالات ہیں حضرت عثمان شہید, حضرت علی خلیفہ بن چکے ہیں, وہ مسلسل اطلاع پہنچا رہے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف شروع. حضرت امیر معاویہ نے کہا میں تب تک ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں رہوں گا جب تک نہ عثمان کے قاتلوں سے انتقام نہ لیا جائے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جب حکومت ساری ٹھیک کنٹرول پر آ جائے گی تو قاتلین عثمان کو ڈھونڈا جائے اور پکڑا جائے اور ان کے بعد ان کو سزا دی جائے, لیکن جب تک حکومت کے نظام کنٹرول میں نہیں آئے گا تب تک اس مسئلے کو اٹھانا مصیبت مول لینا ہے. حضرت امیر معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں, پہلے قاتلین عثمان سے انتقام لیا جائے اس کے بعد خلافت کا فیصلہ. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا مدینہ شہر جو ہے وہ نہ جانے کن اختلافات کا شکار ہوگا, اس لیے مکہ اور مدینہ کو ہم اس اختلاف کا شکار نہیں ہونے دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زیادہ تر ہمدرد اور ان کے ہمنوا جو ہیں وہ عراق میں تھے, اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کے لیے سفر کیا. انہوں نے عراق پہنچے, کوفہ میں قیام کیا. حضرت امیر معاویہ شام میں ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عراق میں ہیں, یہاں تک کہ امیر معاویہ وہاں سے فوج لے کر کے آئے, یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج آپس میں جنگ ہو گئی اور ایک ایسی بھیانک جنگ ہو گئی جو بہت ہی تلخ تاریخ ہے. اتنے حضرات شہید ہوئے ہیں کہ اتنے حضرات اس سے پہلے حضور کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شہید نہیں ہوئے تھے, جتنے آپس میں شہید ہو گئے. اور عملاً نتیجہ کیا ہو گیا کہ مملکت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, آدھا حصہ جو ہے وہ امیر معاویہ کے قبضے میں چلا گیا اور آدھا حصہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آ گیا. تو عملاً مملکت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس بیچ میں اور بھی تاریخ ہے لمبی, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. بیچ میں صلح کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب جنگ, تو دو مہینے وہ جنگ چلتی رہی اور دو مہینے کی جنگ کے بعد اخیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپس میں صلح کریں گے, قرآن جو فیصلہ کرے گا وہ ہم کریں گے. اور نے قرآن کھڑا کر دیا, ہم اس قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے. حضرت علی نے فرمایا بالکل اسی قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا. جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا, تو کیسے قرآن فیصلہ کرے گا, قرآن خود تو بولے گا نہیں, قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنے والا کوئی انسان ہی ہوگا جو قرآن کے حوالے سے فیصلہ کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ یہ ہماری طرف فیصلہ کرے گا, تو حضرت علی کی جماعت میں سے ایک بہت بڑی جماعت الگ ہو گئی, کہنے لگا آپ غلط ہیں, تو مخالف ہو گئے ان کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو گئے, انہیں کو بعد میں کہتے ہیں خوارج, وہ حضرت علی کی جماعت سے الگ نکل گئے. وہی کہا کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اتنے سخت دشمن ہو گئے کہ وہ کہا کرتے تھے علی نعوذ باللہ سود اللہ وجہہ, یہ کہتے تھے حضرت علی خدا کرنے سے کالا منہ, یہ اس کا جملے کا ترجمہ وہ لوگ کہا کرتے تھے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو لوگ ساتھ تھے وہ کہا کرتے تھے علی کرم اللہ وجہہ, یہ ہے وہ کرم اللہ وجہہ کہنے کی وجہ, یہ ان کے مقابلے میں کہتے تھے. کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ حضرت علی کو کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ, باقی کسی صحابی کو نہیں کہتے, انہیں کو کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نام لے کر کے کہتے تھے سود اللہ وجہہ, ان کا چہرہ کالا ہو جائے. اس کے جواب میں ہمارے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے, یعنی صحابہ تھے اور تابعین تھے, وہ کہا کرتے تھے کرم اللہ وجہہ, اللہ نے حضرت علی کا چہرہ مکرم سے مکرم نہیں بنایا. حضور نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا علی دو جماعتیں تمہاری وجہ تمہارے نام سے گمراہ ہو جائیں گی, ایک جماعت تم کو تمہارے مقام سے اوپر پہنچائے گی اور ایک جماعت تم کو تمہارے مقام سے نیچے گرائے گی. چنانچہ وہ جو خوارج تھے وہ سامنے آ کر کہتے تھے علی تم مسلمان ہو ہی نہیں, تم تو کافر ہو, ایک جماعت. اور دوسری جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں وجود میں آ گئے, وہ کہتے تھے حضرت علی یہ انسان نہیں یہ تو خدا ہے, اور ایک جماعت یہ کہتے تھے یہ حضرت علی جو ہیں یہ علی نہیں یہ تو نبی ہیں, اور نبوت حضرت علی کے لیے آئی تھی, وہ تو بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی. وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے تقریر سنی, انہی میں سے کوئی شخص تقریر کر رہا تھا تو وہ یہ کہتا تھا, تقریر کے جملہ سنیے آپ, حضرت علی کی مدح سرائی حضور نے فرمائی تھی تمہاری تعریف کرتے کرتے ایک طبقہ گمراہ ہو جائے گا. تو مدح سرائی میں نے سنی تقریر میں, وہ کوئی تقریر کرنے والا کہتا تھا اوپر علی نیچے علی دائیں علی بائیں علی نبی سے ہے برتر علی خدا کا ہے ہمسر علی. استغفراللہ, یہ تقریر کرنے والا جب یہ تقریر کر رہا ہے, یہ تو وہ طبقہ موجود ہے دنیا میں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا بلکہ خدا کا ہمسر ٹھہرا, وہ تقریر یہی کر رہا تھا اوپر علی نیچے علی دائیں علی بائیں علی نبی سے ہے برتر علی خدا کا ہے ہمسر علی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مملکہ کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن نے شہید کر دی. اس دشمن کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ جب شہید ہو گئے تو اب یہ جو حضرت علی کے قبضے میں ملک تھا یہ اس کا سربراہ کون بنے گا؟ تو اس کا سربراہ مقرر کرنے کے لیے غور و خوض ہوا تو حضرت علی رضی اللہ کے صاحبزادے تھے حضرت حسن، سب سے بڑے صاحبزادے. تو تمام عراق اور مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ اس پورے خطے کے لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قائم مقام حضرت حسن ہوں گے، تو حضرت حسن رضی اللہ خلیفہ بن گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت نبی علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آدم فرماتا ان ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تو حضور نے ان ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. بیٹا اپنا کہا کیونکہ وہ حضرت فاطمہ کا بیٹا، تو میرا یہ بیٹا سید ہے. ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے وہ دو بڑے گروہوں میں جوڑ پیدا کر دے گا. اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں، دو بڑی جماعتوں میں جوڑ پیدا کر دے گا، جوڑ دے گا ان کو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے فوراً بعد انہوں نے اطلاع بھیجی حضرت امیر معاویہ کو، حضرت کہاں گیا وہ ابو بکر صدیق کا دور، پھر عمر فاروق کا دور، اسلام عالم میں پھیل رہا تھا طوفان کی طرح سے، پھر عثمان غنی کے زمانے میں آپس میں لڑائیاں ہو گئی، پھر ابا جان کے زمانے میں آپس میں لڑائیاں ہو گئی، وہ اسلام کے پھیلنے کی تاریخ رک گئی اور ہم دو حصوں میں بٹ گئے، کتنا برا ہو گیا، آئیے یہ ملک بھی آپ ہی سنبھال لیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا حضرت حسن یہاں سے اطلاع بھیجی، میں یہ چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ سنبھال لیجیے اس کو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب اطلاع پہنچی اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، پھر صلح نامہ طے ہو گیا اور صلح نامہ کے بعد شرائط ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دستبردار ہو گئے اور ساری مملکت اسلامی پھر ایک بن گئی. جو ہی مملکت اسلامی ایک بن گئی تو اب تو ملک کے اندر کوئی مسئلہ نہیں رہا، تو ایک دم پھر وہی دور آ گیا کہ تیزی کے ساتھ ملکوں میں اسلام پھیلنے لگا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے لگا کہاں کہاں تک اسلام پہنچ چکا ہے، فلاں جگہ سمندر پہ پہنچ چکا ہے، اس طرف فلاں جگہ سمندر پہ پہنچ چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب سمندر سے آگے ہمیں اگلے ملکوں میں جانا ہے، آگے جانے کے لیے ہم کو پہلے بحری بیڑا بنانا ہوگا. تو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ نے بنایا، اور امیر معاویہ نے بنایا تو اس بحری بیڑے میں جب سب سے پہلی فوج روانہ کرنی تھی تو کس کو مقرر کریں گے فوج کا سربراہ؟ تو اپنے بیٹے یزید کو فوج کا سربراہ مقرر کیا. یہ جو یزید کو فوج کا سربراہ مقرر کیا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے مدینہ شریف میں ایک گھر میں آپ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے آرام کیا. اس آرام میں آپ نے دیکھا خواب، بیدار ہو گئے، بہت خوش تھے. ایک خاتون تھی اس گھر میں، اس خاتون نے پوچھا حضرت آپ بہت خوش ہیں؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ کہا میں نے دیکھا میری امت کے لوگ سمندروں کو پار جا رہے ہیں، سمندروں سے بھی پار جا رہے ہیں اور بالکل شاہانہ انداز میں جا رہے ہیں، جیسے بادشاہ بہت عالی شان مسندوں پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہوں، اسی طرح سے میں نے اپنی امت کو لوگوں کو دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا دین سمندروں کو بھی پار کرے گا. یہ دراصل حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی خواہش کا اظہار کیا. حضور کی خواہش اپنے زمانے میں تھی دنیا کے ہر ملک میں میرے دین کی دعوت پہنچ جانی چاہیے، ہر ملک میں، اور جہاں جہاں تک آپ کسی کو پہنچ سکتے بھیج سکتے تھے وہاں وہاں تک آپ نے پہنچایا. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس وقت قیصر تھا، اس دب سب سے بڑا بادشاہ قیصر تھا، کسرا نہیں تھا، کسرا نمبر دو پر تھا اس وقت، اس سے پہلے نمبر ایک پر کسرا ہی تھا. سپر پاور ایک زمانے میں کسرا تھا، ایک زمانے میں قیصر تھا. جس وقت حضور نے خطوط بھیجے ہیں تو اس وقت قیصر سب سے بڑی دنیا کی طاقت تھی، اس کو حضور کا خط چلا گیا. دوسری بڑی طاقت ایران کی تھی، وہاں حضور کا خط چلا گیا. سکندریہ حضور کا خط چلا گیا، مصر حضور کا خط چلا گیا، بلکہ دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا قیصر، ہیرکل اس کا نام تھا. اس کے بعد جب حضور کی کا خط پہنچا ہے اسلام قبول کرو، تو اس نے ایک لمبا انٹرویو لیا ہے پہلے ابو سفیان سے، اور اس لمبے انٹرویو میں ابو سفیان سے اس نے حضور کے سارے حالات معلوم کر لیے، اور سارے حالات معلوم کرنے کے بعد اس نے کہا ابو سفیان جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ باتیں ساری صحیح ہیں تو اپنی نیچے زمین پر لات مار کر کے کہا اس ملک اور اس سرزمین کا مالک وہی بننے والا ہے. فَسَيَمْلِكُ مَوْضَعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یقیناً وہ اس ملک کا وہی مالک بنے گا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور جس نے مجھے خط بھیجا ہے مجھے نبی تسلیم کرو. اس نے خط لکھا تھا، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے عظیم بادشاہ ہیراکل کے نام، سلامتی اس انسان پر جو حق کو مانے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تم پر تمہارا جرم بھی رہے گا اور سارے ملک کے باشندوں کا جرم رہے گا. یہ خط بخاری شریف میں موجود ہے بالکل شروع میں. اور اس کے بعد اس نے کہا تھا اگر مجھے موقع آیا تو میں اس نبی سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا، اور اگر میں اس نبی کی خدمت میں پہنچ سکا، جملہ سنیے، اگر میں اس نبی کی خدمت میں پہنچ سکا تو میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا. کاشر سے ون نہیں بہت اس چمس خور چھل، جس نے جملہ لکھا ہے عجوبہ ہے یہ انسانی تاریخ میں کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیہ، اگر میں ان کی خدمت پہ پہنچ پایا تو میں ان کے پاؤں کو دھوؤں گا. بخاری میں حدیث ہے. اسی طرح سے روم کے بادشاہ ایران کے بادشاہ جتنے جہاں رہا، اس کے بعد حضور کی چاہت تھی جہاں جہاں دنیا میں آبادی ہے وہاں وہاں تک میں خط بھیجوں گا، مجھے نبی مانو میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اور جگہوں کے تک خطوط پہنچنے کے راستے نہیں ہاتھ آ سکے ہیں جن میں دو ملک ممتاز ہیں کہ ان دو ملکوں تک حضور خط نہیں پہنچا سکے، ملک نمبر ایک چائنا اور ملک نمبر دو ہندوستان، ان دو ملکوں میں خط نہیں آ سکا، تذکرہ حضور نے کیا. اب جب گیا ان دو ملکوں میں دعوت نہیں پہنچ سکی، اسلام کا پیغام نہیں پہنچ سکا، تذکرہ حضور کا آ چکا تھا، ہندوستان کے بہت ساری جگہوں پر حضور کا تذکرہ پایا گیا ہے، حضور نے بھی خود فرمایا، حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، صحابی کہتے ہیں ہندوستان کے کسی بادشاہ نے حضور کے لیے ہدیہ بھیجا تھا اور ہدیہ میں تھی سونٹ ادرک، ارسل ملک الہند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرتن، ہندوستان کے کسی راجا نے حضور کی خدمت میں ادرک بھیجا سونٹ ہدیہ، حضور نے وہ ادرک توڑا تو کھانے کو دیا، انہوں نے سمجھا کوئی مٹھائی ہوگی یا کوئی نیا پھل ہوگا، انہوں نے جب چبا کر دیکھا تو اس میں تھوڑا سا تیکھا پن ہے، ٹیچر تو صحابہ کو پسند نہیں آیا کیونکہ وہ مرچیں کھانا جانتے ہی نہیں، لیکن گویا ہندو، اب یہ کہاں کا راجا تھا، تحقیق سے پتا چلتا کہ وہ سندھ کا راجا تھا جس نے حضور کی خدمت میں وہ مٹکا بھیجا تھا، مٹکا حدیثوں میں مذکر تھا، ارسل ملک الہند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرتن، حضور کی خدمت میں ہندوستان کے کسی راجا نے مٹکا بھیجا، فی زنجبیل، اس میں زنجبیل تھا، زنجبیل کہتے ہیں سونٹ کو، ادرک کو، ادرک جب تر ہے تو ادرک ہے، خشک ہے تو سونٹ ہے. اسی طرح سے بھوپال کے راجا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شک القمر کا موجہ خود دیکھا تھا، بھوجپال اس کا نام تھا. اسی طرح سے کیرل کے بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے وفد بھی بھیجا ہے حضور کے پاس اور وہ سمندر میں ڈوب گیا، تو گیا تذکرہ یہاں حضور کا پہنچ چکا تھا. بہرحال حضور کا تذکرہ یہاں پہنچ چکا تھا لیکن براہ راست اسلام کا پیغام یہاں نہیں پہنچا تھا، اور وہ اسلام کا پیغام تیزی کے ساتھ ملکوں میں چل رہا تھا لیکن ساری دنیا میں ابھی نہیں پہنچ پایا تھا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں انتہائی تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیل رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک اسلام چھوٹا سا تقریباً 15 لاکھ مربع میل پر تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو صورتحال بدل چکی تھی، سارا سینٹرل ایشیا اسلام کے قبضے میں آ چکا تھا، سارا ساؤتھ افریقہ اسلام کے کنٹرول میں آ چکا تھا، اردن اور اردن سے آگے مراکش تک اسلام کے قبضے میں آ چکا تھا، سارا ملک شام اسلام کے قبضے میں آ چکا تھا. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت اسلام کی مملکت تھی حضرت عمر فاروق جب دنیا سے رخصت ہوئے. اب آگے سینٹرل ایشیا کے آخری وہ آذربائیجان تک اسلام، آذربائیجان میں اسلام حضرت عمر کے زمانے میں پہنچا، آذربائیجان سے تھوڑا ہی آگے اوپر ہے تو سائبر ہے پہنچ جائیں گے آپ، تو تھوڑا سا ادھر بچا تھا. ایران آدھے سے زیادہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، افغانستان آدھا اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اب آگے بچا ہوا تھا چائنا اور منگولیا، ادھر آسٹریلیا تھا ہی نہیں اس زمانے میں، جاپان کوریا ووریا وجود ہی میں نہیں تھے، وہ تو خشک زمینیں تھی یا سمندر کے کنارے کے بیٹھتے تھے، وہ آسٹریلیا ملک ہی نہیں تھا اس وقت، وہاں آبادی نہیں تھی، یورپ نام تھا چند چھوٹے ملکوں کا، برطانیہ تھا ہی نہیں، ترکی تھا، ترکی آدھا یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں ہے، بلکہ نوجوان لوگ ہیں یاد رکھیں گے ترکی کا شہر ہے، ترکی کا شہر اس کا نام تھا قسطنطنیہ، جب وہاں مسلمان داخل ہو گئے تو اس کا نام رکھا اسلام آباد، ترکی زبان میں اس کو کہتے تھے اسلام بول، اس اسلام بول کو بدل کر کے کر دیا گیا تھا استنبول، اور جب وہاں اسلام کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہوئی، وہ مصطفیٰ کمال تھا وہ انگریزوں کا ایجنٹ، اور اس نے جب خلافت کا خاتمہ وہاں کر دیا، خلافت کا خاتمہ، تو اس کا نام بدل دیا، اس کا نام کر دیا انقرہ. تو اس وقت استنبول کا نام انقرہ ہے، ترکی کی راجدھانی. تو ترکی کی راجدھانی کا اصل نام ہے اسلام استنبول. استنبول اصل میں ہے اسلام بول. اسلام بول کا ترجمہ ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد یہ استنبول ہے. اس سے پہلے اس کا نام تھا قسطنطنیہ، اور قسطنطنیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قسطنطین بادشاہ نے اس کو آباد کیا تھا. یہ قسطنطنیہ بھی روم کے بادشاہ کے قبضے میں تھا، جس بادشاہ کے نام حضور کا خط گیا تھا. اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے آپ کو تشنگی رہ جائے گی، اس کو میں پورا کر دیتا ہوں. جب روم کے بادشاہ کے نام خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد اب لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی سوچو کیا کرنا ہے، یہ دعویٰ تو آئیے اسلام قبول کرنا ہے، لکو تم سو. محل میں شور مچ گیا بہت زیادہ، تو بہت زیادہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہم غور کریں گے صاحب، سوچیں گے کیا کرنا ہے ہمیں. چلو ایک تجویز ہم پیش کرتے ہیں، اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا پادری ہے اس کے پاس ہم یہ خط بھیجیں گے، اگر اس پادری نے اس کو اوکے کر دیا تو ہم مان لیں گے، اور اگر پادری نے کہا نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سارے دربار کے لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو اس بادشاہ نے، ہیراکل نے، یہ خط جو حضور کا تھا یہ اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے پادری کے پاس بھیجا. اس پادری کا نام تھا زغاتر. اس زغاتر کے بعد جب یہ خط پہنچا ہے، اس نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا جس نے یہ لکھا ہے وہ سچا نبی ہے، اور باہر آ کر کے کہا میں اعلان کرتا ہوں محمد سچا نبی ہے اور میں اس پر ایمان لا رہا ہوں، تم تمام گواہ رہو. عیسائی ایک دم کھڑے ہو گئے، اس کو قتل کر دیا. لیکن ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا. تو دنیا انسانیت کو ہم کہتے ہیں اس زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں، دنیا کے سب سے بڑے پادری نے جس کا نام زغاتر تھا، اس نے اعلان کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. تم کیا کہتے ہو آگے؟ خیر، زغاتر اس کا نام تھا. اس پر ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کو اس وقت ڈسکس نہیں کرنا ہے. وہ دلچسپ سوال کیا ہے کہ جب زغاتر وہاں مارا گیا تو حضور نے غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ وہاں تو اس کا کون جنازہ پڑتا، وہ تو سارے عیسائی تھے. لیکن ہمیں اس وقت وہ بحث نہیں ہے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام پوری دنیا میں پھیلنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام پھیلتا رہا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں وہ آپس میں جو جنگیں ہو گئیں، ان جنگوں میں اسلام پھیلنے کا سلسلہ رک گیا، اور رکنے کے بعد پھر حضرت علی بھی اس میں شہید ہو گئے. حضرت حسن جب خلیفہ بن گئے، انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ سنبھل گئے یہ ملک آپ ہی. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا نظام دیا کہ کہاں کہاں اسلام پہنچا ہے. یورپ میں اسلام کو داخل کرنا تھا، اور سمندر کراس کرنا تھا. سمندر کراس کرنے کے لیے بحری بیڑا بنانا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلا بحری بیڑے بنایا، اور بحری بیڑا بنا کر کے جب آپ نے وہاں فوج روانہ کی تو اس کا سربراہ بنایا یزید کو، وہ تھا ان کا بیٹا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میری امت کے لوگ سمندروں کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، بیدار ہو گئے. تو اس خاتون نے پوچھا حضرت آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہا میں نے دیکھا میری امت کے لوگ سمندروں کا سفر کر رہے ہیں، میرا دین لے کر جا رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی. آپ پھر سو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور زیادہ خوش تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں خوشی ہیں؟ کہا مجھے بتایا گیا کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں اس جماعت میں رہوں. خاتون بڑھیا عورت، حضور نے فرمایا یا اللہ یہ ام سلیم اسی جماعت میں رہنی چاہیے. تو بعد میں وہ بڑھیا جو ہے وہ اس جماعت میں شامل تھی، وہ بڑھیا بھی گئی ہے. بہرحال یزید اس کا سربراہ تھا، اس فوج کا جو امیر معاویہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ویسی چلنے لگی جیسے پہلے چلا کرتی تھی ابو بکر صدیق عمر فاروق کے زمانے میں. پورا ملک ایک ہے، 15 سال تک انتہائی دبدبے کی حکومت رہی، اور جن جن ملکوں میں ابھی اسلام نہیں پہنچا تو وہاں اسلام جانے لگا، قبرص میں اسلام داخل ہو گیا، ادھر سے مصر کے کچھ علاقوں میں بچا ہوا تھا وہاں بھی اسلام داخل ہو گیا، شام کے کچھ علاقوں میں بچا ہوا تھا وہاں بھی اسلام داخل. غرض یہ کہ ملکوں میں اسلام پھیل گیا. یہاں تک کہ 15 سال جب ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ نے سوچا اب کیا کریں، میرے بعد کیا ہوگا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جیسے خلافت کا ویسے ہی ہو. دوسرا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کر دیا تھا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کمیٹی بنا دیں جیسے حضرت عثمان غنی کے لیے بنی تھی. کیا کیا جائے؟ بہت سوچتے رہے تو اخیر میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا، ذہن میں سوچا کہ میں اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کر دوں گا اپنے بیٹے یزید کو. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تجویز آئی، اور مختلف لوگوں سے اس تجویز کا تذکرہ کیا تو اکثر لوگوں نے تائید کی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی اکثر لوگوں کی تائید سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے تو مدینے والے تائید کرنے چاہیے، وہ تو دمشق میں اس وقت تھے، تو مدینے پہنچنا چاہیے. تو مدینے پہنچ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے ہیں تو مدینے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تو تمام لوگوں نے مان لیا لیکن پانچ آدمی نے کہا نہیں. ایک عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر اور ایک صحابی اور تھے, انہوں نے قبول نہیں کیا. تو میں یزید سے زیادہ باصلاحیت لوگ موجود ہیں بلکہ تم سے زیادہ باصلاحیت موجود ہیں. یعنی ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ باصلاحیت موجود ہیں, تم سے زیادہ افضل لوگ موجود ہیں, امیر معاویہ سے زیادہ, تمہارے بیٹے کی تو بات ہی نہیں. اس لیے اس کے حق میں ہمیں قبول نہیں ہے کہ آپ اس کے حق میں وصیت کر دیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بار بار سمجھا کے دیکھے, اس وقت جو نظام حکومت ہے, اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, وہ ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو حضور کے زمانے کے تھے, وہ نہیں ہیں جو ابوبکر صدیق کے زمانے کے تھے. اس وقت کی ساری سیاسیات کو جتنا یزید بہتر طور پر سمجھتا ہے اتنا مدینے والے نہیں سمجھتا کہ کیا. اس لیے وہی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب وہی کرنا ہے بعد میں دیکھیں گے. بہرحال تو یہ اسی طرح سے کچا پکا ایسے رہ کر کے امیر معاویہ وہاں رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے مکہ گئے. مکہ مکرمہ میں بھی کچھ لوگوں کو اسی طرح سے بتایا اور پھر بعد میں کہا میں مسلمانوں کے نام وصیت کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا, یہ وصیت کی. بس یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ کیا, آج کے زمانے میں, آج ہی نہیں بلکہ صدیوں سے یزید کو فاسق, فاجر, زانی, بدکار, شرابی, پلید, بلکہ کافر, ملعون, ان تمام لقبوں سے پکارا جاتا ہے. اگر آج کسی مسلمان سے کہیں گے بچہ پیدا ہوا نام یزید رکھو گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی مسلمان یزید نام رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو کہا یزید کی شکل جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ انتہائی گندے روپ میں سامنے آئی ہے. ایک انتہا یہ ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو یہاں نہیں ہے, کم سے کم یہاں نہیں ہے, ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا تھا خلیف یزید جیسا خلیفہ اس کے بعد کبھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے, اور جو لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب باغی تھے. یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہ باغی مانتے ہیں. یہ دوسری انتہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشے. حضور نے فرمایا تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین, تو حسن اور حسین کو حضور نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا. ان دو کو کوئی آدمی کہے گا باغی ہے تو غلط نقطۂ نظر ہے. اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کہتا ہے یزید وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا, اس سے بڑا خرابی انسان کوئی نہیں تھا, یہ دوسری انتہا, یہ بھی غلط ہے. اصل میں حقیقت اس کے بیچ میں, نہ وہ اتنا برا ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ مزید پریشانی اس مسئلے میں یہ ہے کہ انتہائی جذباتی واقعہ ہوا ہے واقعہ کربلا. اس جذباتی واقعے میں اتنی زیادہ تاریخ میں ملاوٹیں ہو گئی ہیں, اتنا زیادہ نمک مرچ لگایا گیا ہے کہ اصل حقیقت کو ہاتھ پر لانا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ ہوا کیا ہے یہ. اور ذہین ذہین لوگ جو ہیں اس واقعے کو پڑھتے پڑھتے کبھی دائیں گر جاتے ہیں, کبھی بائیں گر جاتے ہیں, کبھی پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یزید شاندار خلیفہ تھا, خامخواہ حضرت امام حسین ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, غلط کیا انہوں نے. ایک نقطہ نظر یہ غلط ہے. یہ دوسرا نقطہ نظر یہ اٹھتا ہے کہنے کا صاحب ہیں یزید جو ہے وہ بہت خراب تھا, وہ منتہا قاتل تھا, وہ شرابی تھا, وہ کبابی, وہ پتہ نہیں کیا کیا, دنیا کے جتنے برے القاب ہیں وہ سارے کے سارے برے القاب یزید کو دیے جاتے ہیں. مزید اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لکھنے والے لکھتے ہیں واقعہ کربلا جو ہے وہ حق و باطل کی جنگ تھی. آج بھی لکھے بس حق و باطل کی جنگ, اور زیادہ نمک مرچ لگا کر جب آپ پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں صاحب, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ان چیزوں نے اس واقعے کو جذباتی واقعہ بنا دیا ہے, ورنہ اصل حقیقت بہت چھوٹی ہے. کیا چھوٹی ہے؟ امام حسین یقیناً شہید ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس میں جو نمک مرچ لگائی گئی ہے اور خصوصاً لکھنوی شعرا نے جو کیا, اور پھر سینے کھوٹ رہے ہیں امام حسین شہید ہو گئے, اس سے زیادہ بھیانک واقعات اسلامی تاریخ میں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے, کوئی سینہ نہیں مارتا حضور کے, اتنا غم حضور کا کسی کو نہیں ہوا تھا جتنا حضرت حمزہ کے شہید ہونے کا ہوا تھا. اور عجیب عجیب باتیں اس کو حضور نے فرمائی تھی, میرا جی چاہتا ہے کہ میں حمزہ کو دفن بھی نہیں کروں گا, ایسے رکھوں گا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں دفن بھی نہیں کروں گا, یا اللہ یہ میرا چچا ہے کیا ہے یہ, میں دفن بھی نہیں کروں گا, مگر مجھے ڈر ہے صفیہ کا, وہ برداشت نہیں کر سکے کہ حمزہ کی لاش پڑی ہوئی، اس لیے میں دفن کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ عجیب جنگ مسلمانوں، ایک جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی جس میں 20,000 مسلمان ایک ہی مرتبہ شہید ہو گئے، صحابہ تھے اس میں. اور عجیب جی واقعات ہوئے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں حسین تو خدا ہے. جب دیکھیں گے، جب بورڈ چاروں طرف آپ دیکھیں گے، حسین خدا ہے، دین سارا حسینی ہے. اتنے مبالغہ آرائیاں کی گئی ہیں الامان الحفیظ کہ انسان، اچھے اچھے انسان جو ہیں وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. تو کہ حق و باطل کی جنگ تھی یہ. اور اگر اسلام، حضرت امام حسین اگر کربلا نہ جاتے تو اسلام ڈوب جاتا. نہیں، یہ سب سطحی باتیں ہیں. اسلام قیامت تک کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے. امام حسین کربلا میں جاتے تو اسلام کیسے ڈوب جاتا؟ کیا اسلام کا اللہ نے قیامت تک کے لیے نہیں بھیجا؟ یقیناً قیامت تک کے لیے ہے. حضرت امام حسین کربلا نہیں جاتے تب بھی اسلام قائم رہتا، کربلا گئے شہید ہو گئے تب بھی اسلام قائم رہا. وہ تو واقعہ چھوٹا ہے، اسی واقعے کو نمک مرچ لگا کر کے اتنا بڑا ہنگامہ بنا دیا گیا کہ لگتا ایسا بھک. اور وہ شعر اس نے تو آگ ہی لگا دی ہے. کیا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو بس گویا اسلام ڈوب جاتا اگر کربلا نہ آتا، کربلا نے اسلام کو بچا لیا. نہیں، نہ اسلام ڈوبنے والا تھا اور نہ اتنا ہلکا دین ہے یہ کہ بس یزید کی وجہ سے اسلام ختم ہو جاتا. نہیں، ساری تفصیلات اس وقت نہیں بتائی جا سکتی ہیں اور شاید اس طرح کا مجمع بھی نہیں ہے. بہت علمی موضوع ہے اور جذباتی ہے، اس میں ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ بعض دفعہ سننے والا جو ہے اپنے ذہن میں کچھ خاکہ لیے ہوئے ہوتا ہے اور جب اس کے خلاف سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، یہ نئی بات ہم نے آج سنی. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کر دیتا ہوں، جن لوگوں نے، میں جو سنانا سمجھانا چاہتا تھا، جن حضرات نے اختلاف کیا، یزید خلافت کا حقدار نہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا یہ نمازی نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا یہ شرابی ہے، کسی نے نہیں کہا یہ بدکار ہے، کسی نے نہیں کہا یہ فاسق ہے، کسی نے نہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں خلاف وصیت کر دیں گے تو اسلام کا نظام خلافت ختم ہو جائے گا، یہ قیصریت شروع ہو جائے گی، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ نقطہ تھا ان کے اختلاف کا. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخصیات جو اختلاف کر رہے تھے وہ اس لیے نہیں اختلاف کر رہے تھے یزید جو ہے وہ شرابی یا کبابی، نعوذ باللہ، نہ ایسا نہیں، وہ اس لیے اختلاف کر رہے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ تو قیصروں کا نظام ہے، بادشاہوں کا نظام ہے. باپ مرا تو بیٹا بنے گا، مور مرا تو بیٹا بنے گا، یہ قیصریت ہے، یہ کسرویت ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. چنانچہ شاید حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا یا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا، ہادی ہرقلیت، یہ تو ہرقلیت کر رہے ہیں آپ. ہرقلیت کا مطلب ہرقل جو وہ بھرا تھا بادشاہ، اس کے بعد اس کا بیٹا، تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا. جو نسل در نسل حکومتیں چلتی ہیں، جیسے مولوں کی حکومت چلی ہے، یا جیسے یہاں کشمیر میں شہمیریوں کی حکومت چلی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، یا جیسے آج سعودیوں کی حکومت ہے کہ باپ کے بعد خود ہی نامزد کر دے گا. نہیں، اسلام کا نظام خلافت یہ ہے، امت مسلمہ کے منتخب لوگ جمع ہوں گے اور وہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کریں گے، چاہے پھر وہ مرنے والے کے بیٹے ہی کو کیوں نہ بنا دیں. خلافت کا فیصلہ اہلیت پر ہوگا، ولدیت پر نہیں ہوگا. یہ ہے نقطہ، خلافت کا فیصلہ اہلیت پر ہوگا، ولدیت پر نہیں ہوگا. اور اگر اہلیت ولدیت نہیں ہے تو ولدیت کو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ اہلیت ہے، ولدیت نہیں. آپ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ آپ خلافت کا فیصلہ اہلیت کے بجائے ولدیت پر کر رہے ہیں. ان میں سے کسی نے نہیں کہا یہ شرابی ہے یا کبابی ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. اور اس کی ایک بہت بڑی گواہی جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا محمد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ، تو پہلا بیٹا پیدا ہوا حسن، دوسرا بیٹا پیدا ہوا حسین، تیسرا بیٹا پیدا ہوا محسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شوق تھا کہ جب بچہ میرا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام رکھوں گا جنگ، حرب. تو جو ہی بچہ پیدا ہوگا تو انہوں نے نام رکھا اس کا حرب. تو حضور نے فرمایا حرب، جنگ، اس کا نام رکھو حسن، تو رکھا حسن. اب جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی کا شوق تھا وہی، انہوں نے کہا جی اس کا نام ضرور رکھوں گا میں حرب، جنگ. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین. اب جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی کا وہی شوق تھا، انہوں نے کہا اب رکھوں گا اس کا نام ضرور حرب. حضور نے اس کا نام رکھا محسن، جس کو بعض دفعہ پڑھنے والے محسن پڑھتے ہیں، وہ محسن نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو لکھا ہوا آئے گا محسن ہی، وہاں لکھا ہوا آئے گا محسن ہی، لیکن اس کو پڑھنا ہے محسن، کیوں پڑھنا ہے یہ الگ بحث ہے, اس کو میں نہیں چھوڑتا اس بات. تو محسن ہے وہ. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت فاطمہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں 6 مہینے کے بعد. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا نکاح کیا. اس دوسرے نکاح سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا انہیں محمد. اس خاتون کا نام تھا حنفیہ, اس لیے اس بچے کو کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ. تو محمد ابن حنفیہ اتنا ہمدرد تھا حضرت حسن اور حسین کا, ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اور تھا وہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت لمبا قد, بڑی صلاحیتوں کے مالک, بہت خوبیوں والے. محمد ابن حنفیہ ان کا ہے وہ وربوئی, حسن و حسین کا وربوئی, باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. وہ محمد ابن حنفیہ گواہی دے دے گا, میں گواہی دیتا ہوں یزید فاسق و فاجر نہیں ہے جو لوگ اس کو تانا دے رہے ہیں. ان کا سوتے رہا بھائی گواہی دیتا ہے. تو جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ جن حضرات نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, انہوں نے وجہ یہ نہیں بتائی کہ یہ شرابی اور کبابی ہے اور خراب ہے, نہیں, انہوں نے کہا یہ اہلیت کے بجائے ولدیت کا آپ شروع کر رہے ہیں, یہ قیصریت ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ ملوکیت ہے, یہ خلافت نہیں ہے, اس انہوں نے اقرار کر دیا. بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا مدینہ کا سفر کر کے واپس گئے اور کہا بھائی میں تو سمجھتا ہوں امت کے حق میں بہتر یہی ہے کہ خلافت کا فیصلہ ہو جائے اور میں اپنے بعد خلیفہ یزید کو نامزد کر دیتا ہوں, بعد میں امت کو فیصلہ کرنا ہے, قبول کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو خود ہی طے کریں گے. اس کے بعد 5 سال امیر معاویہ زندہ رہے. 5 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, اور جس وقت ان کی وفات ہوئی اس وقت یزید تھا ہی نہیں وہاں. دمشق میں امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید اس وقت دوسرے شہر میں تھا, اس کو اطلاع گئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, اور یزید وہاں سے آیا, اور وہاں سے آنے کے بعد پھر جنازہ پڑھا اس نے, اور جنازہ تو پڑھا جا چکا تھا, قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا, اور قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. اس کے بعد اس نے کہا خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہا میرا باپ معاویہ اللہ کا بندہ, جو کام اس نے اچھے کیے ہوں گے اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا, جو کام ان کی خطا کے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا, انہوں نے بار خلافت میرے سر پر ڈال دیا ہے, اس لیے جن حضرات کو, ایک لمبا خطبہ دیا, اور لمبا خطبہ دینے کے بعد کہا جن حضرات کو میری خلافت تسلیم ہو وہ خاموش رہیں, اور جن حضرات کو میری خلافت پر اعتراض ہو وہ سامنے آئیں. تو پورے ملک شام میں کوئی بھی سامنے نہیں آیا. ان کو اندازہ تھا کہ ملک شام میں تو کوئی میرا مخالف نہیں ہوگا, لیکن مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں چند ممتاز شخصیات مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسے انہیں فوراً خط بھیج دیا مدینہ کے گورنر کو کہ وہاں جو چند حضرات بڑے بڑے ہیں, بڑے بڑے وہ تو تھے بڑے اس وقت, عبداللہ ابن عباس بڑی شخصیات میں سے, عبداللہ ابن عمر عظیم شخصیات میں سے, عبداللہ ابن زبیر عظیم شخصیات میں سے ہیں, چوتھے صحابی اور ان کا نام یاد نہیں آ رہا اس وقت, تو بہرحال ان 4 کو خاص طور پر تم دعوت دو اور کہو کہ وہ مجھے خلیفہ مان لیں. مدینہ کا گورنر اس وقت میں اس کا نام تھا ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان, یہ چچیرا بھائی ہے یزید کا, چچیرا بھائی ہے. ولید کے نام جب خط پہنچا تو ولید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا امام المسلمین یزید نے مجھے اطلاع بھیجی ہے کہ آپ ان کے حق میں خلافت قبول کر لیں اور بیعت کر لیں. عبداللہ ابن عمر کو بھی, عبداللہ ابن زبیر کو بھی, ان حضرات نے معذرت کے کہنا یزید مستحق کے خلافت نہیں, وہ اوصاف اس کے اندر نہیں ہے جو اوصاف ہونے چاہیے خلافت کے. اور حضرت حسین, حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا یزید مستحق کی خلافت ہو, ہم اس طرح قبول نہیں کریں گے. بہرحال یہ 4 حضرات جو ہیں انہوں نے نہیں مانا. یزید نے وہاں طلب بھیجی ان کو جبرن بیعت لے لو, زبردستی ان کو قبول کراؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع کی جی آپ قبول کر لیں, عبداللہ ابن عمر فرمایا مجمع عام میں جب یزید کی خلافت کا اعلان ہوگا اور وہاں اس کے نام پر جب بیعت لی جائے گی اس وقت میں دیکھ لوں گا, اور تنہائی میں اگر میں بیعت قبول کروں گا تو مجھ جیسے انسان کی تنہائی کی بیعت قابل قبول بھی نہیں ہوگی, لوگ انتظار میں ہوں گے عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے ہیں, اس لیے بھائی تنہائی میں کیوں مجھ سے تم بیعت لیتے ہو, کل کو دیکھیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے کہا کل صبح دیکھیں گے, تو رات میں وہاں سے نکل کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہا نہیں کل صبح تک فیصلہ کریں گے, تو رات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور پہنچ گئے مکہ مکرمہ. وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کی یزید کی خلافت کو, قبول نہیں کیا. یزید کو جب پتا چلا کہ وہ تو جا چکے ہیں مکہ مکرمہ, اتنے میں ملک شام, یہاں ملک عراق سے, ملک عراق میں لوگوں نے کہا بھائی اب ہمارا خلیفہ بن گیا امیر معاویہ کا بیٹا یزید, حالانکہ خلیفہ بننا چاہتا حضرت علی کے بعد ان کا بیٹا حسن, اب حسن نے تو خلافت چھوڑ دی تھی تو ان کا بیٹا دوسرا بننا چاہتا حسین, تو وہ کہاں مان گیا, وہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید, ہمیں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہم قبول کرنے کے لیے تو ہمارا کیا چلے گا, پہلے حسین تو تیار ہو جائیں ہمارے طرف سے خلیفہ بننے کے لیے, پھر ہم بات کریں گے. اس لیے عراق سے خطوط روانہ ہو گئے, امام حسین حضرت آپ تشریف لائیں عراق میں, ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں, آپ تشریف لائیں ہم آپ کو امام بنائیں گے. اب خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا, روزانہ انبار لگتا تھا خطوط کا, آپ فوراً آئیں اور یہاں خلافت کا بار سنبھال لیں, پورا عراق آپ کے انتظار میں ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو خدا کو کیا جواب دیں گے, اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو یزید کی خلافت ہمیں ماننی پڑے گی, وہ ہمیں قبول نہیں ہے, آپ خدا کو کیا جواب دیں گے. بس یہ اصرار پر اصرار, مکہ مکرمہ میں 5 مہینے تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور خطوط پہ خطوط آتے گئے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو خدا کو کیا جواب دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا, سب نے کہا عراق والوں کا بھروسہ نہیں, خاص طور پر کوفہ والوں کا بھروسہ نہیں, کہاں جائیں گے آپ, وہاں دو کے بعد وہاں نہیں جانا. سارے خاندان کے لوگ یہی کہتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہت محترم شخصیت اس وقت تھی عبداللہ بن عباس, وہ ان کے چچیرے بھائی بھی تھے اور ان سے عمر میں بھی بڑے تھے, علم و فضل میں تو بہت زیادہ اونچا مقام تھا ان کا حضرت حسین کے مقابلے میں. عبداللہ بن عباس کا مقام علم و فضل میں بہت زیادہ اونچا تھا بمقابلے حضرت حسین کے, حضرت حسین ہی نہیں تمام صحابہ میں فہم قرآن میں سب سے اونچا مقام حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی ہے فہم قرآن میں. حالانکہ جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت مشکلن حضرت عبداللہ بن عباس بالغ ہوئے تھے, یا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے 3 مہینے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بالغ ہونے کے قریب ہوں, تو 3 مہینے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, تو کیا پتا ان 3 مہینے میں بالغ ہوئے تھے یا نہیں. تو غیر لڑکا ہے یہ, مگر اللہ نے اتنا علم و فضل عطا کیا تو حضور ایک دفعہ گلے لگایا, اور گلے لگانے کے بعد کہا یا اللہ اس لڑکے کو فہم قرآن عطا کر دیجئے. تو بس سب سے بہترین قرآن سمجھنے والا صحابہ میں عبداللہ بن عباس تھے, ترجمان القرآن ان کو کہتے تھے, دوسرے بڑے صحابہ بھی ان کے مانتے تھے. بہرحال عبداللہ بن عباس کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی حسین جا رہے ہیں کوفہ, کیونکہ کوفہ والوں نے ان کو کہا آپ یہاں تشریف لائیں ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے, ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے, اور میرے یہ بھائی تیار ہو چکے ہیں. تو ان کو بلا کر کے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ, ادھر نہیں جانا, مقابلے بھروسہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ جو خطوط آ رہے ہیں اگر میں نہیں جاؤں گا تو مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. کہا کہ نہیں ہمارا مشورہ ہے مت جائیے آپ. نہیں میں نے تو طے کر لیا مجھے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے جانا تو بھی بچوں کو یہیں چھوڑو ان کو کیوں لے جاؤ گے. کہا نہیں اگر میں وہاں گیا تو میں وہاں واپس کہاں آؤں گا اور پھر ان بھی بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے مزید مشکلات ہوں گی. کہا نہیں پھر بھی اچھا کسی کو آدمی کو بھیجو پہلے معلومات کرنے کے لیے. کہا ٹھیک, تو آدمی کو روانہ کیا, اس آدمی کا نام تھا مسلم, یہ ان کا چچیرے بھائی تھا دوسرا مسلم ابن عقیل. تم جا کر دیکھو یہ ہے کیا صورتحال وہاں. وہ گیا تو کوفہ میں استقبال ہو گیا ان کا, امام حسین کا نمائندہ آیا ہے تو کوفہ میں زبردست استقبال ہوا اور کہا جناب آپ وہ کیوں نہیں آئے, ہم تو انتظار میں ہیں وہ کب آئیں گے ان کو خلیفہ بنائیں گے, وہ کیوں نہیں آئے. مسلم ابن عقیل نے فوراً خط لکھا تشریف لائیے, سارا عراق سارا کوفہ آپ کے لیے انتظار میں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے تیاری کی, مسلم ابن عقیل کا خط پہنچا. ادھر سے یزید کو پتا چل گیا کیا کہ امام حسین مکہ ہیں اور مکہ سے وہ کوفہ جائیں گے اور پورا عراق ان کے ساتھ ہو جائے گا, تو ملک دو حصوں میں پھر تقسیم ہو جائے گا. اس لیے اس نے کہا کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کسی طرح سے امام حسین میرے قابو میں آ جائیں. اس نے گورنر کو اطلاع بھیجی, گورنر کا نام ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے صحابی تھے. ان کو کہا حسین وہاں آ رہے ہیں قابو میں کرو. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا, وہ آئیں گے تشریف لائیں گے ہمارے مہمان ہیں محترم ہیں. ہم نے سنا ہے ان کا کوئی نمائندہ وہاں پہنچا ہے, وہ لوگوں سے خفیہ بیعت لے رہا ہے امام حسین کے حق میں. بہرحال نعمان بن بشیر نے بہت نرم انداز میں اعلان کیا ہم کچھ نہیں کریں گے, جو آئے گا ہمارا مہمان ہوگا. یزید نے سوچا بھائی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں کریں گے, ٹھنڈے آدمی ہیں, نرم مزاجی آدمی ہیں, کوئی سخت آدمی میں گورنر بنا کے بھیجوں گا. تو ایک شخص تھا اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد, وہ بصرہ کا گورنر تھا, اس کو آرڈر بھیجا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے اور تم کو وہاں کا گورنر بنا دیا جاتا ہے اور وہاں کے حالات قابو میں کرو, اور دیکھو وہاں کوئی خفیہ بیعت لے رہا ہے یہ حسین کے حق میں. عبید اللہ آ گیا کوفہ اور تمام کوفہ والوں کو جمع کیا, کہا میں تلواروں سے ٹکڑے کر دوں گا اگر مجھے پتا چل گیا کون کسی اور کے حق میں بیعت کر رہا ہے, خلیفہ یزید ہے اور کسی حق میں کوئی بیعت نہیں, اور مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے وہ آدمی. 10 مسلم ابن عقیل اطمینان میں ہے کہ 10,000 آدمیوں نے میرا استقبال کیا تھا. اب جب یہاں سے یہ آج کا گورنر میرے خلاف کوئی ایکشن لے گا تو 10,000 لوگ کھڑے ہو جائیں گے میرے حق میں. اب جب یہ عبید اللہ گورنر نے ڈھونڈنا شروع کیا ان کو, تو مسلم ابن عقیل ایک سے کہتے ہیں یار میں کیا کروں گا، کہ لگا جی ہم کو مت پھنسانا اس میں، ہم اس میں نہیں ہیں. ہوتے ہوتے اکیلا مسلم ابن عقیل رہ گیا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. میں کہا یا اللہ ہم کہاں پھنس گیا کر کے، یہ جب 10,000 آدمی میرا ساتھ دے رہے تھے اس وقت، آج تو ایک بھی نہیں، مجھے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ اس نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا. مسلم ابن عقیل خط لکھ چکے تھے امام حسین کو، آپ آ جائیے. امام حسین وہاں سے چل پڑے، راستے میں ان کو بہت بڑا شاعر ملا، اس شاعر کا نام تھا فرزدق. تو فرزدق راستے میں ملا، کہنے لگا تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا خلافت لینے کے لیے. کہاں خلافت، وہ تو دھوکے باز لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ. یہاں کشمیری زبان میں کچھ جملے بہت قیمتی ہیں اور میں بار بار سوچتا رہتا ہوں کس قدر معنویت بھری ہے پرانے لوگوں نے جملوں میں. ایک دفعہ میں یہاں نوشہرہ میں تھا تو وہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، ان باتوں میں کسی نے کہا یوم و مور امام تمہارے کرم واہ رہے. تو پوری تاریخ اسی جملے میں ہے. کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، انہوں نے وفاداری کا عہد دلایا، پھر وہاں سے دعویٰ بھی کی. مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، وہاں سے امام حسین چل چکے ہیں، راستے میں ان کو پتا چل گیا کہ صاحب دھوکا ہوا ہے، یہ خطوط کچھ نہیں ہے. اور مسلم ابن عقیل جس کو میں نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اس کو شہید کر دیا گیا، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا مجھے واپس جانا چاہیے، مجھے آگے نہیں جانا چاہیے. بیوی بچے ساتھ ہیں، خاندان کے کچھ 72 مرد. اس لیے یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے، امام حسین کوئی حق و باطل کی جنگ لڑنے نہیں گئے ہیں. وہ کون سا دنیا کا کمانڈر ہوگا جو جنگ لڑنے جا رہا ہے تو بیوی بچوں کو لے کے جا رہا، فوج آئی نہیں ساتھ. وہ تو کوفہ والوں نے دعوت دی تھی ہم آپ کو خلیفہ بنانے کی، آپ تشریف لائیے. یہ ہے کل واقعہ، ورنہ 72 مردوں کو لے کر کے جنگ کرنے کیسے جائیں گے؟ وہ کون سا کمانڈر دنیا کا ایسا ہوگا؟ امام حسین جیسا ذہین وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو خلافت کی دعوت ان کو دی گئی تھی اور وہ سوچتے تھے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر وہاں کے لوگوں نے کہا یا اللہ ہم نے ان کو دعوت دی تھی یہ نہیں آئے، جس کے نتیجے میں یزید ہم پر مسلط ہو گیا، ہم اس کی خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں. اس ڈر کی وجہ سے چلے گئے. حالانکہ تمام خاندان کے لوگ بھی سمجھا رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ سمجھا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا، فرزدق شاعر نے سمجھایا وغیرہ. بہرحال آگے چل کر جب پتہ چل گیا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو وہاں انہیں فیصلہ کیا کہ میں اب بجائے اس کے کہ کوفہ چلا جاؤں، میں یہاں سے راستہ موڑتا ہوں تو سیدھے ملک شام جاؤں گا اور یزید سے خود ملاقات کروں گا. موڑا انہوں نے راستہ. کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ، وہ چاہتا تھا مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے. وہ کریڈٹ جو ہے وہ لینے کا اس کو موقع تھا کہ امام حسین کو وہ گرفتار کر لیں، اس لیے اس نے فوج بھیجی. فوج کا سربراہ 10,000 آدمی تھے، فوج کا سربراہ تھا اس کا نام تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن سعد، سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر. وہ فوج لے کر آ گیا اور امام حسین کو گھیر لیا. کہنے لگا جی کہاں، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہنے لگا بھائی جو میرا ارادہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، تمہارے ساتھ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہیں. حضرت امام حسین فلانے صاحب یہ ہے آپ کا خط، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا، آج تم میرے مقابلے میں فوج میں آئے ہو. ایک ایک آدمی کو دکھاتے تھے یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے دعوت دی ہے، اب تم میرے مقابلے میں فوج میں آئے ہو. یہی ہے وہ جنہوں نے مارا امام، وہی آگے مقابلے میں آئے تھے. ان کو نظر آ گیا بھائی یہ تو ہمارا کچا چٹھا نکل گیا، ہمارے خطوط ان کے پاس ہیں، واقعی تھے خطوط، اور اب وہ اس فوج میں سامنے آ گئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا تھا میں جس ارادے سے آیا تھا وہ ارادہ ختم ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ یا تو میں واپس جاؤں گا یا پھر میں اسلامی مملکت کے سرحد پر چلا جاؤں گا، وہاں اسلام آگے پھیلاؤں گا، غیر مسلم قوموں میں اسلام کی تبلیغ کا کام کروں گا، اور یا پھر میں سیدھے یزید کے پاس جاؤں گا تو وہاں اس کے ساتھ خود اپنا فیصلہ کروں گا، چاہے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، چاہے اس کے ساتھ میں کوئی مصالحت کر لوں. یہ تین صورتیں. عمر ابن سعد کہنے لگا بہت اچھا ہے، تین شاندار تجویزیں آپ نے دے دی، واپس جانے کی تجویز بھی بہت اچھی ہے، آپ سرحد پر چاہیں وہ بھی بہت اچھی ہے، اور اگر یزید کے پاس جائیں گے اور وہاں اپنا معاملہ آپ خود ہی ٹھیک کرتے ہیں وہ تو سب سے اچھا ہمارے لیے ہے. تو میں گورنر صاحب کو اطلاع کرتا ہوں. گورنر کو اس نے اطلاع کر دی. گورنر کو اطلاع کرنے کے بعد گورنر نے کہا ہاں بہت اچھا ہے، یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. اس گورنر کے پاس ایک دشمن بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا شمر. اس شمر نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو تم، ہرگز نہیں ماننا، اس کو گرفتار کر لو، اور گرفتار کرنے کے بعد کم سے کم تم اس کی گردن یزید کو بھیج دو تو تمہارا کارنامہ بن جائے گا اور یہ کارنامہ ہمیشہ تمہارا یاد رہے گا، تم کو تو اس کو کریڈٹ لینے کا موقع آیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ تو شمر نے یہ بات ذہن میں ڈال دی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہاں سے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کو یزید کے پاس جانا ہے تو پہلے میرے سامنے ان کو سرنڈر کرنا ہوگا، جب میرے سامنے سرنڈر کریں گے تب یہاں سے آگے جا سکتے ہیں. حضرت حسین نے کہا عبید اللہ کون ہوتا ہے جس کے سامنے ہم سرنڈر کریں گے, یہ نہیں, ہم تو سیدھے جائیں گے دمشق یزید کے پاس. اس نے کہا نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے یا تو وہاں وہاں جانا ہے, عبید اللہ کے پاس میں سرنڈر ونڈر نہیں کرتا. ٹھیک, انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ماننا پڑے گا. انہوں نے اسی پہ جھڑپ ہو گئی تو حضرت امام حسین شہید ہو گئے, ختم, اتنا ہی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں صاحب پانی بند کر دیا گیا, پھر جو ہے وہ ریتیں چاٹی گئی ہیں, پھر وہ تڑپتے رہے ہیں, پھر وہ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے مارے گئے, وہ سب افسانہ ترازی ہے. اور اس کو جتنا رنگین سے رنگین بنایا جا سکتا ہو اتنے بنانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی ہے, تاکہ خون گرمایا جاتا رہے, تاکہ وہ جلوس بھی چلتے رہے, وہ سارے جو ہیں وہ جتنا اس کو رنگین بنا کر کے پیش کیا جائے گا تبھی وہ ہے. اسی میں جھڑپ ہو گئی, اسی میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور شہید ہونے کے بعد پھر یزید نے وہاں اظہار افسوس کیا, لعنت ہو عبید اللہ پر, میں نے یہ نہیں کہا تھا ایسا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے اپنے خاندان کے لوگ تھے, اس میں ان کے بچے کچھ ایک چھ مہینے کا بچہ بھی شہید ہوا, اور جو خاندان کے باقی لوگ تھے, مستورات زیادہ تر تھیں, وہ ساری مستورات کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اس نے بہت احترام کیا ان کا اور کہا لعنت ہو عبید اللہ پر, اس نے کیا کیا یہ, میں تو یہ نہیں چاہتا تھا, میری تمنا یہ نہیں تھا کہ ایسا ہو. واقعہ ختم ہو گیا. اب اس مسئلے میں یہ دیکھنا ہے کہ یزید مکمل طور پر بری ہے یا یزید اس میں مکمل طور پر مجرم ہے. تو جواب آئے گا نہ, مکمل طور پر وہ بری ہے, کیونکہ مملکت اسی کی ہے, حکومت اسی کی ہے, گورنر اسی کا ہے, دباؤ اسی کا ہے, چاہت اسی کی ہے کہ میرے ہاتھ پر یہ بیعت کر لیں. ٹھیک, لیکن کیا اس کی چاہت یہ تھی کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے کہ نہیں, وہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ میری چاہت یہ نہیں تھی. پھر اس کی چاہت یہ تھی کہ میرے سامنے جھک جائیں اور میری حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے. تو نہ وہ مکمل طور پر بری ہے اور نہ اس درجے کا مجرم ہے جس درجے کا مجرم ہم اس کو بنا چکے ہیں, جیسا دنیا کی ساری خرابیوں کا مرکز یزید کو بنا دیا گیا. یہ ہے وہ نقطۂ نظر جو اہل سنت والجماعت کا اصل نقطۂ نظر ہے. اور اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے ایک, اور وہ بہت زبردست سوال ہے, اور تمام پوری اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے محققین کے سامنے وہ سوال رہتا ہے, جواب نکلتا نہیں ہے. چند حضرات نے جواب نکالنے کی کوشش کی ہے, وہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اباجان کا تجربہ ان کے سامنے تھا کہ کوفہ کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں, امام حسین کے بڑے بھائی کا تجربہ ان کے سامنے تھا کہ کوفہ کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں, امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے کے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ کوفہ والوں کا بھروسہ نہیں کرنا. پھر مکہ مکرمہ آئے, پانچ مہینے تک ان کے پاس خطوط آئے, مگر ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ دھوکے کے خطوط ہیں, اور تمام لوگ وہاں سمجھاتے رہے کہ آپ مت جائیں وہاں, اور وہ خلافت آپ کے حق میں ماننے کے لیے تیار, ساتھ نہیں دیں گے. اور اس کے بعد پھر اس کے باوجود امام حسین چل پائے, ایسا کیوں ہوا؟ پھر آگے چل کر کے جب ان کو راستے میں معلوم ہو گیا کہ دھوکا ہوا ہے اور کوفہ کے لوگ میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں, وہ تو صرف خطوط انہوں نے بھیجے ہیں, اور جب میرا نمائندہ وہاں گیا تھا اس وقت انہوں نے وقتی طور پر ساتھ دیا تھا, اور آج وہ سرنڈر کر چکے ہیں, اب ان کی تلواریں میری حمایت میں نہیں میرے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گی, تو اسی وقت ان کو واپس ہو جانا چاہیے تھا, مگر پھر بھی آگے چلتے رہے. کیا ہوا ہے یہ؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, تقدیر الہی کا فیصلہ تھا اور کچھ نہیں, ورنہ قدم قدم پر حالات بتا رہے ہیں کہ آپ مت جائیں ادھر, لیکن اس کے باوجود بس تقدیر الہی ان کو کھینچ رہی تھی. پھر علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہونے کی تمنا تھی, مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی دنیا کا بدبخت انسان حضور کو شہید کرتا, کیونکہ جو انسان حضور کو شہید کرتا اس کے لیے تو جہنم بھی ناکافی تھی, جہنم کی سزا اس کے لیے کافی نہیں تھی. اس لیے حضور کی یہ تمنا آپ کے خاندان کے ذریعے سے پوری کرائی گئی, حضرت حسین شہید کیے گئے. تو اصل میں حضور کی توجہ کو اللہ پوری کرانی تھی, ان کو شہادت کا مرتبہ اللہ کو ان کو عطا کرنا تھا, اور اگر وہ کوفہ میں گئے ہوتے تو شاید شہادت کا درجہ نہ ملتا. بس یہ انہوں نے وجہ نکالی ہے, اور یہی بات کہ تمام حضرات نکالتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, حضرت یزید پر لعنت کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں انہی کی وجہ سے امام حسین جیسی شخصیت شہید ہو گئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, جتنی دیر تم ان پر لعنت کرو گے, اتنی دیر امام حسین کے درجات کے بلند ہونے کی دعا کرو. اس لیے فتاوی کی کتابوں میں یہ مستقل بحث آتی ہے, یزید کو لعنتی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب آتا ہے, ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کسی پر لعنت مت کرو, اس لیے ہم بھی لعنت نہیں کریں گے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یزید رضی اللہ عنہ, یہ دوسری انتہا ہے. رضی اللہ عنہ تو صحابہ کو کہتے ہیں, تو یزید تو صحابی نہیں ہے. میز یزید جو ہے وہ خلیفہ راشد بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے وہ ہوتے وقت اس سے زیادہ عظیم شخصیات دنیا میں موجود تھیں,
جیسے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، اس طرح کی عظیم شخصیات موجود، خود حضرت حسین ابن علی، اتنی عظیم شخصیات موجود تھیں، تو عظیم شخصیات کی موجودگی میں وہ خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے رضی اللہ عنہ کیسے اسے کہیں گے؟ تو نہ تو وہ بیچارہ رضی اللہ عنہ کے مقام کا انسان ہے اور نہ وہ لعنت کے درجے کا انسان ہے، وہ اس کے درمیان میں ہے. لیکن اعتدال پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، جذباتی واقعات جب آتے ہیں تو اس میں انسان اعتدال پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اعتدال پر رہتے ہیں، نہ دائیں جائیں گے نہ بائیں جائیں گے. دائیں طرف بھی میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا مسئلہ قرآن کریم میں بھی، اللہ کرے مثال سمجھ میں آئے، قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی کہیں ایسا لفظ آتا ہے جس لفظ سے لگتا یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے، لگتا یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے. مثلا قرآن نے کہا اللہ کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو ہاتھ کل شئین حالکن الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے خدا کے چہرے کے، تو چہرہ خدا کا ہے. اسی طرح سے احادیث میں قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ہر رات میں پہلے آسمان پر اتر کر کے آتے ہیں، اتر کر کے آتے ہیں، ینزل تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا، اتر کر کے آتے ہیں. اترنا تو انسانوں کا کام ہے، مخلوقات کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اتریں گے؟ اسی طرح سے حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اس کا صدقہ لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں، تو دائیں ہاتھ ہے. اسی طرح سے آیت میں ہے اللہ تعالیٰ جس دن اپنی پنڈلی کھول دے گا، پنڈلی یوم یکشف انساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی کھول دے گا اور کہا کرو سجدہ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے، تو تمام ایمان والے فوراً سجدے میں گر جائیں گے. وہ جو نقلی سجدہ کرنے والے دنیا میں تھے منافق، وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کی کمر یوں اکڑ جائے گی، وہ مڑے گی نہیں. اس وقت تو ثابت ہو جائے گا سچا سجدہ کرنے والا کون ہے، تو سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، ان لفظوں کا ترجمہ کیا کریں گے آپ، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک جماعت نے کہا ان کا مطلب وہی ہے جو مطلب ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا دائیں ہاتھ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ اترتے بھی ہیں، اللہ چڑھتے بھی ہیں، اللہ بیٹھے بھی ہیں. پر یہ تو مخلوقات کا کام ہے، یہ تو جسم ہو گیا. کہا لگا ہاں جسم ہے اللہ کا، ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب، دوسری انتہا ہو گئی، دوسرے نے کہا نہیں نہیں، ان آیتوں اللہ کا، اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، بس اللہ اللہ ہے، اس کے اندر کوئی نہ اٹھنے کی صفت ہے، نہ بیٹھنے کی صفت ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دایاں ہے، نہ بایاں، کوئی قوت ہے ہی نہیں اللہ میں. یہ دوسری انتہا ہے اہل سنت والجماعت کے بیچ میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، حقیقت درمیان میں ہے. وہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے مگر نہیں معلوم کیسا، وہ اللہ جیسا چاہ، اللہ کی قدرت کے بقدر. اللہ اترتے ہیں، کیسے اترتے ہیں یہ اللہ کے علم ہے، ہمیں نہیں معلوم. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس کی مثال سمجھائی، شاہ صاحب مثال سمجھانے میں ماہر تھے، بہت اللہ نے شرف عطا کیا تھا، مشکل مسئلے کو وہ مثال سے سمجھا دیتے تھے. انہوں نے فرمایا تھا جب یہ کہا جاتا ہے فلاں ملک کا سربراہ گزر گیا اور اب فلاں کو تخت نشین کیا گیا، تو کیا اس کو بٹھا کر تخت پہ بٹھاتے ہیں وہاں؟ کہا لگا جی، تخت نشین کرنے کا مطلب حکومت کا نظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، بولتے ہیں تخت نشین ہو گیا. اب فلاں کو کرسی مل گئی، کون سی کرسی ملتی ہے؟ کرسی کا مطلب اقتدار، تو فلاں کے ہاتھ میں کرسی آ گئی، کرسی کا مطلب اقتدار. فلاں آدمی تخت نشین ہو گیا مطلب حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی. وہ تخت تو تھوڑے بیٹھتا ہے جا کر، وہ تخت ہوتا بھی نہیں آج، وہ تو پرانے زمانے میں بادشاہوں کا تخت ہوا کرتا تھا، آج تو کھڑے کھڑے حلف دلاتے ہیں، بیٹھنے کی بھی شاید اجازت نہیں ہوتی ہوگی اس وقت. اسی طرح سے کہتے ہیں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، باغ ڈور کا مطلب لگام، تو لگام تو ہے ہی نہیں حکومت میں کہیں، وہ تو گھوڑے کے لگام ہوا کرتی، لیکن الفاظ ہی بولے جاتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ کے الفاظ، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ تخت نشین ہے، جیسے بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے، اقتدار اپنے کاف نکال دی، ساری کائنات اللہ نے بنائی اور ساری کائنات اللہ نے بنانے کے بعد سے ساری کائنات کا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ ہے مطلب الرحمن العرش استوى کا. اس طرح کا مطلب اہل سنت والجماعت نکالا کرتے ہیں، یعنی نہ دائیں جاتے ہیں نہ بائیں جاتے ہیں. تو واقع کربلا کے متعلق یہ جو تفصیلات میں نے ذکر کی ہیں، اس سے زیادہ تفصیلات ہیں، صحیح کتاب ہاتھ آنا بہت مشکل ہے، اور صحیح کتاب جب آدمی پڑھ، بڑے بڑے مورخین دھوکہ کھا گئے ہیں، علامہ ابن تبریز جیسا شخص، علامہ ابن کثیر جیسا شخص، اور واقعہ جب ذکر کرتے ہیں تو جو ہی خیال آتا ہے حضرت امام حسین حضور کا نواس آئے تو فوراً غصہ آتا ہے, اور غصہ آنے کے بعد پھر آدمی فوراً جانبدار ہو جاتا ہے. وہ مورخ جو غصے کا شکار ہو گیا مورخ بن ہی نہیں سکتا, وہ آدمی جو طرفدار ہے وہ مورخ بن نہیں سکتا. لیکن طرفداری کے بغیر آدمی جی بھی نہیں سکتا. جب آدمی کسی واقعے کو بیان کرتا ہے یا لکھتا ہے تو جدھر کو رگ جاتی ہے ادھر کی طرفداری ضرور آتی ہے. جب آدمی میچ دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے آپ کو خامخواہ ایک ٹیم کا طرفدار بنا دیں گے, اور اس کے بعد چاہیں گے یہ جیتنی چاہیے وہ ہارنی چاہیے. اس کے بعد پھر ان کا ہر ایکشن آپ کو اچھا لگے گا, اور ان کا ایکشن جتنا ان کے خلاف ہوگا اتنا آپ کا موڈ خراب ہوگا. خامخواہ آپ کسی کے طرفدار بن جائیں گے. یہی ہوتا ہے, یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس بیچ میں ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان کو ہم امام نہیں کہتے. امام ابوبکر آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا, امام عمر کبھی نہیں سنا ہوگا, امام عثمان کبھی نہیں سنا ہوگا. امام حسین کیوں کہتے ہیں؟ وہ امام نہیں ہیں, یقیناً ہیں وہ بھی, بس انہی کو امام کیوں کہتے ہیں؟ کہتے یہی وہ جو اثرات وہاں پھیل گئے ہیں. وہ اثرات پھیلتے پھیلتے ایک طبقے نے کہا بس امام یہی ہے. لیکن جو طبقہ ان کو امام مانتا ہے ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے. وہ یہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق امام اس انسان کو کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوتی ہے. امام اس انسان کو کہتے ہیں جو دین کو بدلنے کی اتھارٹی اپنے اندر رکھتا ہے. امام اس انسان کو کہتے ہیں جو ایسے ہی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے جیسے معصوم نبی ہوا کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں امام. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں 12 امام دنیا میں آئیں گے. یہ ان کا نقطہ نظر الگ ہے, ہمارا الگ ہے. ہمارے یہاں امامت و امامہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس حضور پر نبوت ختم ہو گئی, حضور کے بعد صحابہ ہیں, اور اگر امام ہے تو تمام صحابہ امام ہیں. اس لیے جو کہتا ہے پنجتن پاک, یہ غلط نعرہ ہے. پنجتن پاک کیوں؟ ہمارے تو سارے ہی پاک ہیں, تو پانچ ہی پاک ہیں, باقی کیا تھے؟ پنجتن پاک مطلب حضرت علی, نہیں محمد, علی, فاطمہ, حسن تو حسین, بس پانچ ہیں. تو باقی صحابہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے پنجتن پاک نعرے والے صحیح نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناکام گزرے ہیں, کہ جن صحابہ کو آپ نے تیار کیا تھا ان صحابہ سے وہ صحابہ سارے کے سارے بات میں دھوکے دینے والے پیدا ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں. اس لیے پنجتن پاک اور امام, اچھا امام حسین علیہ السلام, جب ابوبکر پر علیہ السلام نہیں, جب عمر فاروق پر علیہ السلام نہیں, جب خود حضرت علی کو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ ان پر علیہ السلام نہیں, تو حسن حسین پر کیوں کہتے ہیں علیہ السلام؟ یہ سوچنے کی بات ہے. جی صاحب یہ بتائیے, حضرت حسن کا مقام زیادہ اونچا ہے یا ان کے اباجان حضرت علی کا؟ ظاہر حضرت علی, حضرت علی. تو حضرت علی کو تو ہم نہیں کہیں گے علیہ السلام, ان کے صاحبزادے کو علیہ السلام کہیں گے. علیہ السلام صرف صحابہ کے لیے, صحابہ کے نہیں. علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے ہے, نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے علیہ السلام نہیں, تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے, اور صحابہ کے بعد کے لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ. مسلمان وہ ہے کہ جو ذات جس درجے پہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا ہے. اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, نبی اللہ کے مقام پر نہیں. صحابی صحابی ہے, صحابی نبی کے مقام پر نہیں. ولی ولی ہے, ولی خدا کے مقام پر نہیں, ولی صحابی کے مقام پر نہیں. جو درج اگر حفظ مراتب نکنی زندگی قسط, اگر تم درجات کی درجہ بندی نہیں کرو گے, بیٹی بیٹی ہے, بہن بہن ہے, بیوی بیوی ہے, ماں ماں, ہر ایک درجہ اپنا متعین ہے. ہم بہن کو ماں کے درجے پر نہیں پہنچائیں گے, اور بیوی کو ماں کے درجے پر نہیں پہنچائیں گے, بیٹی کو بیوی کے درجے پر نہیں لائیں گے. تمام کے درجے الگ الگ ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہے. تو ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور اگر امام حسین کہیں گے تو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیے, امام کا ایک تصور وہ ہے جو میں نے ابھی بتایا. امام کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو, امام کہتے ہیں جو مجتہد ہو, دین کو بدل سکتا ہو, وہ ہے جو معصوم من الخطا ہو. امام کا یہ مطلب ہمارا نہیں ہے. دوسرے امام کا مطلب ممتاز شخصیت, محترم شخصیت, جیسے امام ابو حنیفہ, امام بخاری, امام غزالی, امام رازی, امام شافعی. اس معنی میں امام حضرت حسین کو کہنا درست ہے, مگر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حضرت حسین کی کیوں, پھر سارے صحابہ کی کیوں نہیں کہیں گے آپ امام؟ اس معنی میں تو امام سارے ہی ہیں. اور اگر آپ اس معنی میں امام کہتے ہیں تو پھر کہنا صحیح نہیں ہے. جس معنی میں وہ امام کہا جاتا ہے وہ تین شخص کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے 12 امام دنیا میں آئیں گے. بہرحال وہ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. میں واقعی کربلا کو بہت اختصار کے ساتھ عرض کر چکا, آئندہ جب کبھی آپ مطالعہ کرنا چاہیں گے. تو ایک شخص گزرے ہیں, ایک شخص گزرا, اس کا نام تھا محمود احمد عباسی. اسے کتاب لکھی ہے خلافت معاویہ و یزید. وہ اس کا نقطہ نظر بالکل غلط ہے, اور ایک انتہا پر ہے. وہ کیا, ان کا کہنا یہ ہے کہ یزید خلیفہ برحق تھا, اور یزید کی حیثیت یزید خلیفہ برحق تھا اور امام حسین کی حیثیت باغی کی حیثیت ہے، غلط نقطۂ نظر ہے. دوسرے نقطۂ نظر، یزید امام باطل تھا، امام باطل تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، بدکار تھا، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں تھا. یہ نقطۂ نظر بھی غلط ہے، یہ جن کا ہے وہ ہمارے سامنے، ایسا نہیں ہے. جن حضرات نے یزید کی خلافت کو مسترد کیا، انہوں نے فاسق کو فاجر ہونے کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا تھا یہ باپ کے بعد بیٹے کو خلافت دی جا رہی ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. یہ تھا نقطہ. اور اسی وجہ سے جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو شہید ہونے کے بعد تھوڑا اسلام کو ڈوبا، یزید کی خلافت چلتی رہی، کچھ دنوں تک چلتی رہی، اور بعد میں اس نے دوسری فوج دی، فوج بھیجی مکہ مکرمہ کو قابو کرنے کے لیے. مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر تھے، ان کے ساتھ بھی جنگ ہو گئی، عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے اسی طرح سے. تو یزید کی خلافت کو بچانے کے لیے ایک طرف سے حضرت حسین بھی شہید کیے گئے تاکہ اس کی خلافت کھڑی رہے، اور دوسری خلافت میں تو لفظ خلافت بول رہا ہوں، حکومت، تو یزید کی حکومت بچ جائے. حضرت حسین بھی اسی بنا پر شہید ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عبداللہ بن زبیر کسی طرح سے بھی امام حسین سے پیچھے نہیں ہے، کم نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ، ان کے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر کی والدہ کا نام ہے اسماء، اسماء ہے ابوبکر کی بیٹی اور حضور کی سالی. عبداللہ بن زبیر کے ابا جان کا نام زبیر، زبیر ابن عوام حضور کے اتنے قریبی ساتھی تھے، اتنے قریبی ساتھی کہ حضور نے فرمایا تھا زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایسا شخص تھا زبیر. اس کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ حضور کا ساجو بھی تھا، زبیر ابن عوام حضور کے ساجو، کیونکہ حضور کے نکاح میں حضرت عائشہ اور زبیر کے نکاح میں حضرت اسماء، اسماء اور عائشہ دونوں سگی بہنیں ہیں. تو زبیر ابن عوام ان صحابہ میں، حضور نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے، میرا وہ خاص مددگار یہی زبیر ہے. لکل نبی حواری و حواری زبیر، زبیر کا بیٹا عبداللہ ہے. تو زبیر کا نانا ابوبکر صدیق، زبیر کی خالہ حضرت عائشہ، نہیں عبداللہ کا نانا، عبداللہ کا نانا ابوبکر صدیق، عبداللہ کا باپ زبیر، عبداللہ کی خالہ حضرت عائشہ، عبداللہ کی ماں حضرت اسماء، اور وہ بھی یزید کی خلافت یا یزید کی حکومت کو کا اپوزٹ کرنے کی بنا پر وہ بھی شہید ہو اور خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوئے، اور خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوئے. لیکن عبداللہ بن زبیر کا کوئی تذکرہ نہیں. ان کا کام بھی تو یہی تھا، وہ بھی تو ان کا نقطہ بھی یہی تھا. جیسے حضرت حسین نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی قبول نہیں کیا. یزید نے مقابلے کی کوشش، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت لینے کے لیے وہاں گئے، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، اسی میں وہ شہید کر دیے گئے. عبداللہ بن زبیر نے باقاعدہ مکہ مکرمہ میں اعلان کیا مکے کے خلیفہ یزید نہیں ہے، عبداللہ ہے. مکے والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو کہا یہ کعبہ جو ہے وہ اس طرز پر نہیں ہے جس طرح حضور کی چاہت تھی، اس لیے عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے خانہ کعبہ کو اس طرز پر بنایا جس طرز پر حضور چاہتے تھے. اس وقت جو خانہ کعبہ ہے وہ تقریباً مربع ہے، مربع سمجھتے ہیں، سکیر برابر. اصل میں خانہ کعبہ مربع نہیں تھا، مستطیل تھا، تقریباً مان لیجیے آپ 60x40. تو عبداللہ بن زبیر نے ویسے ہی خانہ کعبہ بنایا تھا اپنی، اور حکومت ان کی چلی ہے کافی عرصے تک. اس کے بعد یزید نے فوجیں بھیج دی اور خانہ کعبہ بمباری ہو گئی، اور بمباری کرنے اسی یزید نے خانہ کعبہ بمباری کی. جو لوگ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جس نے خانہ کعبہ بمباری بھی کرائی ہے؟ میں اعتدال سمجھانا چاہتا تھا کہ اس انتہا پر بھی نہیں جانا چاہیے، اس انتہا پر بھی نہیں جانا چاہیے. تو رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہہ سکتے خانہ کعبہ، اور عبداللہ بن زبیر اس میں شہید ہو گئے. تو عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو ان کا تذکرہ بھی تو ویسے ہی آنا چاہیے تھا جیسے کربلا کا تذکرہ آتا ہے، لیکن کیوں نہیں آتا ہے؟ میں تقریباً اس کے تمام وہ ضروری گوشے عرض کر چکا ہوں جو مجھے یہاں کے مناسب حال لگتے ہیں. اس میں کچھ باتیں اس سے زیادہ گہری ہیں، ان کو میں نظر انداز کرتا ہوں، وہ تو کبھی اور کوئی اونچے درجے کی علمی مجلس ہوگی تو وہاں ان مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے، اور نہیں معلوم ہے یہاں کے لیے بھی یہ مناسب حال گفتگو رہی یا نہیں. اس میں ہمارے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام کو نقصان باہر والوں سے پہنچا ہے اور اندر والوں سے بھی پہنچا. یہ اندر والوں سے نقصان زیادہ خطرناک ہے بمقابلے باہر والوں کے نقصان کی. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی اتنے انسان شہید نہیں ہوئے مسلمان. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ساری دنیا کے آدھے حصے پر اسلام پہنچ گیا اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سینکڑوں جنگیں ہوئی ہیں جن میں دو بڑی بڑی جنگیں تھیں، ایک جنگ قادسیہ ہے جس میں مسلمان 60,000 تھے اور ایرانی 300,000 تھے، مقابلہ ہوا 150,000 ایرانی مارے گئے اور 20,000 مسلمان شہید ہوئے، 20,000 مسلمان. دوسرا بہت بڑا مقابلہ ہوا ہے یرموک کا، شام کی جنگ، یرموک کا مقابلہ ہوا اور اس میں روم کے لوگ تقریباً 2,25,000 آئے تھے اور مسلمان 40,000 تھے، 40,000 مسلمان ان سے لڑے، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پورے دور کے تمام شہید ہونے والے مسلمانوں سے زیادہ بڑی مقدار ان شہید میں ہونے والوں کی تھی جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپسی جنگ میں شہید ہو گئے، تو اپنوں کی وجہ سے. اس لیے کوئی ایسا قدم جس سے اپنے ہی دین کو نقصان پہنچے اس سے اپنے آپ کو، یہ پہلا پیغام، اسلام کو اتنا نقصان باہر کے دشمنوں سے نہیں جتنا اپنوں سے پہنچا. نمبر دو. دوسرا پیغام، جس چیز کو آپ حق سمجھیں، جس چیز کو آپ حق سمجھیں اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے پھر دریغ نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اماں سے پوچھا، اما جان کیا کروں، سرنڈر کروں، جیسے کہ فوجوں نے گھیر لیا ہے مجھے. انہوں نے فرمایا، اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو سرنڈر کیوں کرو گے، اور اگر تم باطل پر ہو تو آج تک لڑے کیوں؟ تو جس چیز کا انسان حق، اس پر حق کے لیے ہر طرح کے، اور جب حق کے لیے آدمی چلتا ہے تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اور مشکلات بھی آتی ہیں اور مشکلات کو خندہ کے سان پیشانی کے ساتھ جھیلنا ہوتا ہے. اور نمبر تین یہ کہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر چلے کلان میں بھی سبیل پلائی جا رہی ہے، یہاں تو ویسے بھی پیاس نہیں لگتی ہے تو آپ کا پانی کون پیے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ بھوک پیاسے شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کے نام پر آپ کو سبھی پانی پلائیں گے. پھر سب جلوس نکالیں گے، پھر سینے کوٹیں گے، پھر چھرے بازی کریں گے. اور یہاں تو کشمیر میں نہیں ہے لیکن ہندوستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں اس کو کہتے ہیں تازیہ نکالنا، وہ بہت بڑا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کہہ لگے امام حسین کا جھنڈا ہے بھائی، جھنڈا بنایا دلی کے کسی محلے میں، کہتے ہیں امام حسین کا جھنڈا ہے، پھر گھوڑے کو پکڑ کر لائیں گے یہ امام حسین کا گھوڑا ہے. پھر لوگ عقیدت میں اس کے نیچے سے نکلتے ہیں کہ امام حسین کے گھوڑے کے نیچے سے نکل کے اس کو لاتے تھے ہم الخا سے پکڑ کر. اس طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمت کیا رحم الرحمن. آمین. آپ یہاں نماز کتنے بجے ہیں؟ 4 بجے. کیا پروگرام ہے؟ چائے ہے، دسترخوان بچھا دیا، انہوں نے آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے. جن حضرات کو وضو کی ضرورت ہوگی وہ وضو کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے پہلے چائے پیجیے، چائے پیجیے کے بعد پھر انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی، اور عصر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ فارغ ہوں گے. جمعے کی نماز سے پہلے میں جو چند باتیں عرض کر رہا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت وہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ زبان کی حفاظت کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم جب اپنی زبان میں دوسرے کو برابلا کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے دوسرے کا ہو کوالا، میں نے اسے بلا کر کہا تم نے کیا کہا اس کو؟ کہا لگا مجھے معمولی لفظ، میں تم کو معلوم ہے یہ کوالا کیا چیز؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کشمیری زبان تو ایسی تمہاری ہے، مگر میں نے جو تحقیقی میں بتاتا ہوں کہ کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے ایک طبقہ تھا جو لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا، اس وہ طبقہ کول کہلاتا تھا، اس طبقے ہی کی قوم ہے آج کول. وہ اتنا برا طبقہ تھا کہ بعد میں لوگ گالیاں دیتے تھے کسی کو، سوچو تم وہی بس کول ہو، وہی ہے جب کسی کو کول کہتے ہیں وہ کولا، تو یہ انہی میں تھا. کہتے تو بہت برا ہے، یہی گالی نہیں، اس طرح کے الفاظ دوسرے کو نہیں ہوئے. اسی طرح سے اصل سوال ہے وہ یہ، ایک ہے ریس اور ایک ہے وہ ریس، اگر کسی کا تعارف بن گیا اور اس کے بغیر وہ پہچانا نہیں جائے گا. مثلاً کشمیر میں، اللہ عالم صحیح ہے نہیں، کہتے ہیں کشمیر میں کوئی صاحب تھے اسے بہت عمدہ جوتا پہنا، لیکن پھر بھی اس کو کسی نے کہا ننویر. اب وہ ننویر جو ہے وہ اس کا تعارف بن گیا. آج ہم اس کو جب ننویر بولیں گے تو بطور ریس کے نہیں بولتے، آج اس کے بغیر اس کو تعارف ہی نہیں. اور یہاں مثلا ایک دان بے کیا، دان پنج گگر وغیرہ، یہ تعارف ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اب اگر آپ کہیں گے یہ برا لفظ ہے، ہم برا لفظ ان کو نہیں بول سکتے ہیں، تو دوسرا لفظ بولیں گے تو اگلا سمجھے گا نہیں. جو لفظ کسی فرد یا کسی قوم کا تعارف بن گیا، اس لفظ کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور جو لفظ کسی کا تعارف نہیں ہے بلکہ اس کی توہین کا سبب ہے وہ لفظ نہیں بول سکتے. مثلا سوچا آپ میں اون, یہ اون بولنا صحیح ہے. میں سوچا آپ سوچا لونگ, اچھی دکان سے لونگ بھی ہے, یہ لونگ نہیں, یہ بولنا صحیح نہیں. اس میں ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ بچائے. حدیث میں ہے کہ اگر تم نے کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت پر اس کو تانا دیا تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم کرے گا, تم کو مبتلا کر دیا. اس لیے ایسا لفظ جسے دوسرے کی دل آزاری ہو, دل آزاری, دل دکھے, اس لفظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس دل آزاری میں ایک قسم دلچسپ ہے, وہ کون سی قسم ہے؟ جب انسان خوشی میں دوسرے کو برا لفظ بولتا ہے, خوشی میں تاون زدہ سوچکنوں کو نو نہیں, عجیب بات ہے, تاون زدہ اور کہتا ہے سوچکنوں کو نو نہیں, وہ بھی برا نہیں سمجھتا. اس سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ یہ وہ کڑوی بات ہے, یہ وہ غلط بات ہے جس غلط بات کا پتہ اس اگلے والے کو بھی نہیں. تاون زدہ معلوم ہے جس کو تاون کی بیماری ہو جائے, یہ دو لفظ ہیں, تاون او بھی تاون, یا تو ہے تاون زدہ یعنی تم کو خام خواہ کی مصیبت پڑ جائے, سے پہلے چیٹ بار وہ ہے تاون زدہ, مطلب ہم جا رہے تھے اور ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی, کسی کا نقصان ہو گیا تو ہمارے سر پڑ گیا, اس کو کہتے ہیں تاوان زیادہ, اور یا پھر ہے تاون زیادہ. تو ہم یا تو تاون مانگ رہے ہیں دوسرے کے لیے یا تاوان مانگ رہے ہیں, اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ جو ہمدردی میں برے الفاظ بولے جا رہے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ہمدردی میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں زبان کے ڈسے ہوئے, اللہ ہمارے ہیں نکشا نکاح ٹوٹا, کیسے؟ بیوی لیکچرار, شوہر بینک کا مینیجر, شوہر بیوی نے کہا میں اس معلوم گسوں, شوہر نے کہا صرف دو ہے معلوم تو معلوم چھو کیا گاؤں میں تم چیز اتنے گامی کی, یہ بیوی نے کہا. بیوی نے کہا جب وہ گامی ہیں تو تم نے کیا کیوں وہاں, دیکھیے بدرایس ہے میں نے اجازت وا رہا تھا بس تو شک, بس ایک دو لفظ سے شوہر نے کہا تم چی گامی کی, بیوی نے کہا سکو شک, یہ کہہ کر کے بیوی روانہ ہو گئی, روانہ ہو گئی. وہاں جا کر اس نے رودا سنائی تو بیوی کی ماں نے کہا سچ کہتا ہوں فرسٹریٹ فیملی, بس ان تین لفظوں نے تمچی گامک, بیوی نے کہا سکو شک, بیوی کی ماں نے کہا فرسٹریٹ فیملی, ان تین لفظوں نے رشتہ کاٹ دیا. چھ مہینے تک ہم کوشش کرتے رہے رشتہ بچ جائے, نہیں بچا, وجہ یہ گامک ہو سونا. شوہر کہتا تھا اس نے کیوں کہا سکو شک, یہ لب کیوں تیل کیا شک, اور وہ ساتھ میں کہتا تھا چلو اس کا تو انہوں نے ہم کو کہا فرسٹریٹ فیملی, میں مینیجر ہوں میں فرسٹریٹ, میرا باپ جو ہے وہ لیکچر, اس کا باپ بھی لیکچرر, لڑکے کا باپ لیکچرر, لڑکا خود فرسٹریٹ فیملی, میں لے ہاتھ تک جوڑے گئے ان کی طرف سے پینلٹی دیں گے, پینلٹی جی اسلام میں ہے نہیں, میں سمجھانا چاہتا تھا زبان کے کڑوے بول, ان زبان کے کڑوے بول نے رشتے کو ختم کر دیا, اور جس دن طلاق ہوئی اس دن وہ لڑکی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی. وہاں مگر اگر پہلے دن وہ لفظ نہ بولا ہوتا تو یہ نہ ہوتا, اس دن کیا کرے گا, طلاق ہو گئی, ہمارے یہاں فیصلہ ہوا طلاق ہو گئی, یہ بھی لے لو پیسہ بھی لے لو, مگر وہ چکر کھا کے گر گئی. زبان کے کبھی کون سے حفاظت کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.